الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس آج اس کے گھر والوں کے جو عالمہ کورس آن لائن چل رہا ہے جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی آپ کے سامنے اسی کے اندر ایک سورت سورۃ القریش جو وہاں پہ قرآن کے سبجیکٹ کے اندر پڑھانے کا موقع ملا دوسری طرح اس ہفتے انہی کلاسز میں سے ایک کلاس جو کہ سورۃ العصر کے لیے لی گئی تھی تو اس کو پھر ارادہ کیا کہ اس محفل ذکر کے اندر بھی اسی کے اوپر پھر بات ہو جائے سورۃ العصر یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے مکی صورتیں وہ صورتیں ہوتی ہیں جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں سورۃ العصر ایک چھوٹی صورت ہے قرآن مجید کی اور جب ہم اپنے سکول کے اندر اسلامیات کی کتاب پڑھا کرتے تھے تو جن چند صورتوں کا ذکر اسلامیات کی کتاب میں ہوتا تھا ان میں سے ایک سورۃ العصر بھی ہوتی تھی تو سورۃ العصر یاد کرائی جاتی تھی اس کا ترجمہ یاد کرایا جاتا تھا تو اس زمانے میں جو ہم نے سورۃ العصر کا معنی سمجھا وہ جب مشائخ اور علماء کی نظر سے اس کو دیکھا تو بڑا مختلف پایا اس وقت اس پر ایک اور بات ذہن میں آتی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کی بات کر رہے ہیں کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہے اس ملک جس کا کیا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور لا الہ الا اللہ کے اوپر وہ ملک حاصل کیا گیا اس کے اندر بڑی مزے کی بات یہ تھی کہ جو اسکول کالجز ہوتے تھے اس کے اندر جو سب سے زیادہ آسان سبجیکٹ ہوتا تھا وہ اسلامیات کا سبجیکٹ ہوتا تھا سب سے زیادہ مختصر پتلی کتاب جو ہوتی تھی نا وہ اسلامیات کی کتاب ہوتی تھی اور اس میں بس یہی سورۃ العصر اور اس جیسی چند صورتیں وہ شامل ہوتی تھیں ان کو یاد کرایا جاتا تھا تو یہ بات اس عاجز کے بھی ذہن میں آئی تو سوچا کہ دیکھیں جب آپ تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں ورلڈ ہسٹری پچھلے صدی کی تو یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ جب پاکستان وجود میں آیا تو تھوڑے ہی یعنی فوراً ہی اس کے بعد یہ کوششیں عالمی پیمانے پر شروع ہو گئیں کہ اس ملک کے اندر وہ ہو نہ سکے جس کے لیے اس کو حاصل کیا گیا ہے اور ایک بہت ہی ایک منتظم طریقے سے اس سلسلے میں محنتیں شروع ہو گئیں ہمارے علماء جنہوں نے کہ پاکستان کے بننے کو سپورٹ کیا تھا وہ لگے رہے ان کوششوں کے اندر کہ کسی طرح اس ملک کے اندر اسلام کا نظام آ جائے اور انہوں نے بہت تگ و دو کری بہت محنتیں کریں آزادی سے پہلے انہوں نے بہت قربانیاں بھی دی تھیں اور بہت جو ہے وہ برے صغیر کے طول و عرض میں جا کر کے باتیں کری تھیں لوگوں کو سمجھایا تھا بڑی ان کی قربانیاں تھیں اس سلسلے میں تو پاکستان جب حاصل ہو گیا تو اس کے بعد وہ اس کوشش میں لگے رہے کہ کسی طرح یہاں پہ اسلام نافذ بھی ہو جائے اسلام کا طریقہ بھی آ جائے لیکن باطل قوتیں اس وقت زیادہ مضبوط تھیں اور انہوں نے بہت علماء کی کوشش کے بعد اس بات پہ تو وہ راضی ہو گئے کہ اس ملک کا نام آپ اپنی مرضی کا رکھ لیں اسلامی جمہوریہ پاکستان قرارداد مقاصد کے اندر جو 1948 میں پاس ہوئی تھی اس کے اندر اس ملک کے نام کو اسلامی جمہوریہ پاکستان مان لیا گیا نام پہ راضی ہو گئے نظام پہ راضی نہیں ہوئے اور جو تعلیمی نظام یہاں پہ اسکولوں کے اندر اس ملک میں رائج ہوا وہ تعلیمی نظام اس سلسلے میں انہوں نے بالکل بھی کمپرومائز نہیں کیا. اس سلسلے میں انہوں نے انگریزی میں کہتے ہیں دے ڈیڈنٹ بج, ذرا برابر بھی انہوں نے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا اور تعلیمی نظام وہی رائج کیا جو کہ ان کی مرضی کا تھا. اور اس کے اندر انہوں نے کچھ مسلمانیت کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ بھئی زیادہ غصہ نہ ہو جائیں یہ مسلمان, انہوں نے اسلامیات کا سبجیکٹ رکھا اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی صورتیں اور چھوٹی چھوٹی اس کی تشریحات اور چھوٹی چند چند باتیں, یعنی سب سے آسان. حتیٰ کہ جو نان مسلم اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کے پاس آپشن ہوتا تھا کہ آپ اسلامیات نہ پڑھیں, آپ اس کی جگہ کچھ سوشیالوجی وغیرہ اس قسم کا سبجیکٹ لے لیں, لیکن وہ کہتے تھے نہیں ہم اسلامیات ہی لیں گے کیونکہ اس کے اندر پاس ہونا زیادہ آسان ہوتا ہے, تو وہ اسلامیات ہی کو ترجیح دے دیتے. تو یہ سب بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تعلیمی نظام اصل چیز ہوتی ہے. ہم جو ناموں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا, کبھی کبھار نام بھی اہم ہوتے ہیں اور نام کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, لیکن ہاتھ دھو کر کے جو ہم ناموں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ٹرمینالوجیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اس کے اندر ہمیں اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے بلکہ نظام کی بات کرنی چاہیے. کافروں کے یہ بات سمجھ میں آ گئی, نظام انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا, نام انہوں نے کہا تم جو چاہو اپنی مرضی سے رکھو. یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بڑھائے اور ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے در مقام عطا فرمائے کہ انہوں نے ہار پھر بھی نہیں مانی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم تعلیمی نظام اپنا رائج کرنا چاہتے ہو کر لو, سکولوں اور کالجوں میں کرو گے نا, ہم اپنے مدارس کا نظام چلائیں گے. ہم اپنے مدارس میں رہ کر کے جو دین کا اصل تعلیمی نظام ہے اس کو رائج کریں گے, اس کو اپنے سینوں سے لگائیں گے اور اس کے اندر لوگ تیار کریں گے. اور انہوں نے الحمدللہ اس خدمت کو بہت اچھی طرح انجام دیا. اور دراصل جو آج اسلام نظر آتا ہے, جو اسلام بچا ہے اس خطے کے اندر, وہ ان دینی مدارس ہی کی وجہ سے بچا ہے. یہ دینی مدارس کی خدمات ہیں کہ آج جو لوگ ظاہر سے پرے ہو کر کے دیکھنا جانتے ہیں, جو لوگ میڈیا کے پار دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, میڈیا کی نظروں سے پاکستان کو نہیں دیکھتے بلکہ اندر جا کر کے حالات دیکھتے ہیں, وہ اس بات پہ قائل ہو جاتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. پاکستان ہی وہ ملک ہے جو کہ اسلام کا قلعہ ہے, اور اس قلعے کے اندر اصل قلعے کیا ہیں, وہ دینی مدارس ہیں. وہ یہ دینی مدارس ہیں جن کی وجہ سے یہ اسلام کا قلعہ ہے, کسی اور وجہ سے نہیں ہے. تو ہمارے علماء نے پھر کہا ٹھیک ہے تم اپنا نظام چلاؤ, ہم اپنا نظام چلائیں گے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نظام کی مدد فرمائی. تو سورۃ الاثر ایک چھوٹی سورت ہے جو ہم نے اپنے ہائی اسکول کے اندر جا کر کے پڑھی تھی, اور اس کا ترجمہ زبان پہ اچھی طرح سے یاد بھی تھا, لیکن اس کے معنی جس طرح سے سمجھے تھے وہ بڑے مختلف تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. جو ڈفرنٹ معنی سمجھے تھے نا, وہ مراد وہ اصل میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خسر کا جو لفظ ہوتا تھا خسران, یہ جو خسارہ, تو اس سے ذہن میں یہ بات بس گئی تھی کہ بھئی آخرت کا خسارہ, یعنی آخرت میں وہ لوگ جو ہیں وہ تباہ ہوں گے. زیادہ تر انسان جو ہیں ان الانسان, یعنی انسان کی جو ایک کیٹیگری ہے, ایک جنس ہے, وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایمان لے کر کے آئے اور عمل صالح کیا, اور جنہوں نے وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کیا, وہ چند لوگ جو ہیں وہ بچ جائیں گے, باقی سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے. اتنا ہی سمجھ تھی, لیکن علماء نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ کھولا, اس کے اندر بہت گہرے معنی ہیں. یہ آیت علماء نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ جیسے فقیہ نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف اسی ایک صورت میں تدبر کر لیتے تو یہی ان کے لیے کافی ہو جاتی, اتنی گہری یہ صورت ہے. اور صحابہ کرام جو ہے وہ ان کا ایک عمل یہ نقل کرتے ہیں, حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت عبیداللہ ابن حسن رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا لکھا نہیں ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو شخص ایسے تھے کہ جب وہ آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کے سامنے سورۃ العصر نہ پڑھ لیں. اس طرح سے وہ سورۃ العصر کی تکرار کرتے تھے ایک آپس میں. تو سورۃ العصر جو ہے وہ اس کے اندر بڑے وسیع مضامین ہیں, بہت وسیع مضامین ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر قسم کھاتے ہیں لفظ زمانے کی, والعصر زمانے کی قسم ہے. تو قسم کے بارے میں جیسے آپ نے پہلے بھی سنا کہ قسم ایسے ہی رینڈملی نہیں کھائی جاتی کسی چیز کی, کوئی وجہ ہوتی ہے کہ فلانی چیز کی قسم کس وقت کھائی جا رہی ہے. ریفرنس ٹو کانٹیکس, کانٹیکس سے جو ہے وہ قسم کا تعلق ہوتا ہے, کس بارے میں بات ہو رہی ہے اسی سے ریلیٹڈ چیز کی قسم کھائی جائے گی. جب ناشکری کی بات کرنی تھی تو گھوڑوں کی قسم کھائی, یہ دیکھو گھوڑا جو ہے وہ کیسا وفادار ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ تو اس کا پھر مفسرین نے جواب دیا کہ زمانے کی قسم یہ کھائی, اس لیے کھائی کیونکہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے, جو اس کے اعمال ہوتے ہیں, اس کی نشو نما ہوتی ہے, اس کے اعمال, اس کے اخلاق, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ دراصل زمانے کے اندر ہی تو ہوتے ہیں. تو چونکہ آگے جا کر کے یہاں پر عمل کی بات آ رہی تھی کہ کیا انسان کو عمل کرنا چاہیے, کیسا انسان ہونا چاہیے جس کی بدولت وہ پھر کامیاب ہوتا ہے, خسران میں نہیں پڑتا, خسارے میں نہیں پڑتا, تو وہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں دراصل زمانے کے اندر ہی ہوتے ہیں. تو ان کا تعلق جو ہے وہ زمانے سے خاص ہے, اس وجہ سے زمانے کی قسم کھائی گئی. زمانے کی قسم کھا کر کے آگے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, ان الانسان لفی خسرن, بے شک انسان خسارے میں ہے. یہ جو لفظ خسارہ ہے نا, دراصل یہ اہم بات ہے, بہت اہم بات ہے لفظ خسارے کی. ہم خسارے سے یہ سمجھ لیتے ہیں یا اس کا جو ہے وہ گویا کہ نتیجہ جو ہے وہ اس کو اس کا معنی بنا لیتے ہیں کہ نتیجہ یہ ہے کہ جی گمراہی ہے اور بربادی ہے اور ناکامی ہے. لیکن لفظ خسارہ جو ہے وہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے, کس چیز کی طرف پوائنٹ کرتا ہے, یہ اہم بات ہے. اور وہ یہ ہے کہ خسارے کا تعلق ہوتا ہے تجارت کے ساتھ, تجارت کے ساتھ خسارے کا تعلق ہوتا ہے. جب کوئی انسان تجارت کرتا ہے بے اور اشترا, یعنی بائنگ اور سیلنگ جب وہ کرتا ہے, تو اس کے اندر یا تو اس کو نفع ہوتا ہے یا اس کو نقصان ہوتا ہے. اور یہ جو نقصان تجارت والا نقصان ہوتا ہے نا, اس کو خسارہ کہتے ہیں, تجارت میں خسارہ. تو گویا کہ اس آیت, اس سورت کے اندر اللہ تعالی نے ایک تجارت کا کانسیپٹ دیا, تجارت کا, تجارت سے انسان کی زندگی کو تشبیہ دی کہ دیکھو اے انسان, یہ تمہاری ساری کی ساری زندگی, یہ تمہارا سارا کا سارا وقت, یہ زمانہ جو تجھے دیا گیا ہے, یہ دراصل ایک تجارت کے لیے دیا گیا ہے. تم یہاں پر آئے ہو ایک تجارت کرنے کے لیے. دیکھیں جب تاجر مارکیٹ کے اندر جاتا ہے تو وہاں پہ جا کر کے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے, اور وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پہ آ کر کے اپنا سامان بیچنا ہے اور اس سے نفع کمانا ہے. وہ مارکیٹ کے اندر جا کر کے پھر ٹائم ضائع نہیں کرتا, وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ میں کم وقت کے اندر زیادہ منافع کیسے کماؤں اور میں اپنے خسارے کو کم سے کم کیسے کروں, ساری پاسبلٹیز کو میں کٹ کیسے کروں کہ مجھے جن کی وجہ سے خسارہ ہو سکتا ہے, نقصان ہو سکتا ہے اپنی تجارت کے اندر. تو وہ سنگل مائنڈڈ ہوتا ہے, اس کا ایک فوکس ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ میں نے اپنی تجارت کرنی ہے, یہاں پہ آ کر کے میں نے فالتو میں وقت ضائع نہیں کرنا, اور میں نے اس تجارت کے اندر نفع کمانا ہے, میں نے نقصان نہیں کرنا. نقصان از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو می, میں کمپرومائز نہیں کر سکتا کہ جی ہاں چلو کوئی بات نہیں نقصان ہو گیا. تو یہ تجارت, یہ تاجر کا جو ہے وہ اپنے تجارت کے ساتھ رد طرز عمل ہوتا ہے, ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس کا اپنے تجارت کے ساتھ. مارکیٹ کے اندر آ کر کے اس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اے انسان, یہ زندگی جو تجھے دی گئی ہے, یہ زندگی جو ہے وہ پوری کی پوری ایک تجارت ہے, یہاں پر تم تجارت کرنے کے لیے آئے ہو. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں, اس بات کی طرف نہ اشارہ کر دوں ایسی تجارت کی طرف جس سے کہ تم اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا سکتے ہو. اس تجارت کے نتیجے میں اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا سکتے ہو. حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اور کنفرم کر دیا, فرمایا کہ کل یغدو فبائع نفسہ, کہ تم میں سے ہر کوئی جو ہے جب صبح کو اٹھتا ہے, اب جب اپنی زندگی کے اندر صبح کرتا ہے, تو وہ اپنی نفس کا جو سرمایہ ہے, اپنی جان کا جو سرمایہ ہے, اس کو تجارت پہ لگا دیتا ہے. یعنی صبح سے ایک انسان کی تجارت شروع ہو جاتی ہے, جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی تجارت شروع, مارکیٹ کے اندر وہ داخل ہو گیا. فبائع نفسہ فمعتقہا او موبقہا, بس کوئی جو ہے وہ اس سے اپنے نفس کو اس خسارے سے آزاد کرا لیتا ہے, اچھی طریقے سے تجارت کرے, اچھی طریقے سے جو ہے اپنے جو پرنسپل اماؤنٹ ہے اس کے پاس, یا اس کے پاس جو زیادہ مال ہے, اس کے پاس جو رأس المال ہے, جو اس کا پرنسپل ہے, اس کو اگر وہ صحیح طریقے سے اپنی تجارت کے اندر لگا لے, تو وہ دراصل اپنے آپ کو خسارے سے آزاد کر لیتا ہے اپنے نفس کو. اور اگر وہ اس کو صحیح طریقے سے تجارت میں نہ لگائے, غلط اسٹریٹجیز استعمال کرے, یا جو ہے وہ وقت ضائع کرنا شروع کر دے, تو وہ اپنے اس رأس المال کو ضائع کر بیٹھتا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کو ہلاک کر ڈالتا ہے, اپنے رأس المال کو, اپنے پرنسپل اماؤنٹ کو, اپنی انویسٹمنٹ کو. تو یہ جو کانسیپٹ اللہ تعالی نے اس دنیا کا دیا, اس دنیا کی زندگی کا دیا, یہ بڑا ہی یونیک کانسیپٹ ہے, بڑا ہی عجیب کانسیپٹ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ کیا ہے, وہ پورا کا پورا ایک وقت ہے. زندگی جو ہم کہتے پھرتے ہیں نا کہ جی زندگی بڑی قیمتی ہے, زندگی تو زندگی ہے کیا بھائی؟ زندگی کیا کسی بدن کا نام ہے؟ زندگی کسی چیز کا نام ہے؟ زندگی کچھ جذبات اور احساسات کا نام ہے؟ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ حقیقت میں زندگی ہے کیا؟ زندگی ہے جس دن انسان پیدا ہوا, اس دن سے اس کا کاؤنٹر سٹارٹ ہو گیا, اور جس دن اس کی آنکھ بند ہوگی اس دن تک اس کو کہتے ہیں زندگی, اس دنیا کی زندگی. اور یہ سب کیا ہے؟ یہ وقت ہے نا, یہ ایک ٹائم کے پیسج ہے, پیسج آف ٹائم, یہ ایک مدت ہے, یہ ایک وقت ہے. اور یہ پورا کا پورا جو وقت ہے اس کو آپ زندگی کہتے ہیں. اور یہ زندگی دراصل ایک سرمایہ ہے تجارت کا, تجارت کا سرمایہ ہے. دس از یور ایسٹ, یہ آپ کا ایسٹ ہے. اس ایسٹ کو آپ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تجارت کے اندر. لیکن یہ جو ایسٹ ہے نا, اس کی ایک تھوڑی سی نیچر میں ڈفرنس ہے دوسرے ایسٹس کے مقابلے میں. کیونکہ ایک عام تاجر جب دنیا کی مارکیٹ میں آ کر کے اپنا مال جو ہے وہ بیچتا ہے, تو اس کے پاس ایک دوسرا آپشن بھی ہوتا ہے. وہ آپشن یہ ہوتا ہے کہ میں اس وقت اپنے مال کو تجارت میں نہ لگاؤں, جو میرے پاس رأس المال ہے, جو میرے پاس ایسٹ ہے, جس کو کہ میں نے تجارت میں لگانے کا فیصلہ کیا ہے, میں ایسا کرتا ہوں کہ ابھی جو ہے نا میں اس کو ذخیرہ کر لیتا ہوں. ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, وہ کس لیے کرتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر اس کی ویلیو اتنی زیادہ نہیں ہے, میں اس کو ایک سال جو ہے وہ ہولڈنگ کرنے کے بعد یا چند مہینے ہولڈنگ کرنے کے بعد اس کو مارکیٹ میں لے کر کے آؤں گا, اس وقت تک جو ہے یہ وہ میرے اسٹوریج کے اندر پڑا رہے گا, اور پھر ایک سال کے بعد جو ہے جب اس کی ویلیو بڑھ جائے گی تب میں اس کو مارکیٹ میں لا کر کے سیل کروں گا. لیکن انسان کی زندگی کا سرمایہ ایسا سرمایہ نہیں, اس کی نیچر کے اندر اتنا فرق ہے دوسرے سرمایوں کے مقابلے میں. کیونکہ یہ جو سرمایہ ہے نا, اس کو آپ ذخیرہ نہیں کر سکتے, اس سرمایہ کو آپ سٹور نہیں کر سکتے, ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ کہ کل کو زیادہ پروفٹ کی امید میں آپ اس کو بچا کے رکھیں. کیونکہ یہ سرمایہ, یہ بڑا یونیک قسم کا سرمایہ ہے. اور اس کی بہترین مثال, اس کو سمجھنے کے لیے بہترین مثال جو ہمارے مشائخ دیتے ہیں, وہ دیتے ہیں برف کی, برف کی مثال دیتے ہیں. کسی شیخ نے کہا اپنے طلباء کو کہ مجھے جو ہے وہ ایک برف والے نے نصیحت کر دی. وہ بہت بڑے عالم تھے, تو جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں, ایک عام معمولی برف بیچنے والے سے آپ نے نصیحت دی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں, میں ایک دفعہ مارکیٹ کے اندر جا رہا تھا, تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک برف والا اپنی برف بیچ رہا ہے. اب یہاں پر ایسے تو کھلے عام برف نہیں ملتی, وہ تو فریزر کے اندر ہوتی ہے, سٹورڈ ہوتی ہے, سیو ہوتی ہے. لیکن ہمارے ملکوں میں اگر آپ جائیں تو برف والے جو ہیں انہوں نے برف کی سلیں رکھی ہوتی ہیں, کبھی کسی ٹھیلے کے اوپر, کبھی کسی جو ہے وہ گدھا گاڑی کے پیچھے, और बर्फ की सिल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए एक मोटा सा जो है वो कोई कपड़ा डाल दिया होता है, और गर्मी के दिनों के अंदर जो है वो बर्फ बेचते हैं। तो बर्फ जो है वो गर्मी की वजह से लोग खरीदते भी हैं, फिर अपने घरों में ले आकर के इस्तेमाल करते हैं। ये उस जमाने की बात है जबकि बहुत ज्यादा रेफ्रिजरेटर्स और फ्रीजर्स आम नहीं थे। हमने देखा है अपनी नजरों से, अपनी आंखें अपने सामने किस तरह से लोग बर्फ बेचते हैं। तो गर्मी का मौसम था, उसकी बर्फ बिक रही थी। एकदम से क्या हुआ कि आसमान पर बादल आ गए और मौसम के अंदर खुनकी पैदा हो गई, ठंडक सी आ गई। तो अब जो है लोगों को बर्फ की जरूरत नहीं थी, ठंडे पानी की तलब जो है उस वक्त कम हो जाती है, तो उसकी बर्फ फिर कोई खरीद नहीं रहा था। तो बड़ी देर तक वो आवाजें लगाता रहा कि बर्फ खरीद लो, बर्फ खरीद लो, बर्फ खरीद लो, लेकिन किसी ने उसकी बर्फ नहीं खरीदी। तो अब उसको परेशानी लायक हुई कि अगर कोई नहीं खरीदेगा तो मेरी बर्फ तो पिघल जाएगी। तो वो उस वक्त अपने थैले के ऊपर खड़ा हो गया और उसने खड़े होकर के आवाज लगानी शुरू कर दी कि लोगों रहम करो उस शख्स के ऊपर, लोगों रहम करो उस शख्स के ऊपर जिसका सरमाया पिघल रहा है, क्योंकि अगर तुम नहीं खरीदोगे तो मेरा सरमाया जो है मैं कल दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं इसको परसों इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं इसको स्टोर नहीं कर सकता कि कल गर्मी होगी तो कल बेच दूंगा। मेरा सरमाया तो पिघलने वाला है, अगर आज लोगों ने नहीं खरीदा, आज इसके बदले मेरे हाथ कुछ ना आया, तो ये कल मेरे पास नहीं रहेगा, ये पिघल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो उसी तरीके से इंसान की जो जिंदगी का वक्त है ये भी बर्फ की मानिंद है, ये किसी का इंतजार नहीं करता कि आज नहीं इस्तेमाल करूंगा, आज जाया कर लेता हूं, आज जो है मैं फलानी चीज के अंदर इसको जाया कर देता हूं, इस्तेमाल कर लेता हूं, कल मैं इसको अच्छी चीज में इस्तेमाल कर लूंगा। भाई आज का दिन आपका निकल गया, आज के घंटे निकल गए, कल का तो मालूम नहीं पहली बात आएगी कि नहीं, और अगर आ भी गई और कल आपने नेक अमाल कर भी लिए तो आज का सरमाया तो आपने लूज कर दिया ना, वो तो गया। तो अपनी जिंदगी को तो हम गंवाते रहते हैं इस तरीके से, और ये वापस नहीं आने की, हर लम्हा जो जिंदगी का गुजर गया वो वापस नहीं आने का। और ये जो हकीकत है इसको हमारे मशायख ने समझा तो फरमाया, हो रही है जिंदगी मिसले बर्फ कम, हो रही है जिंदगी मिसले बर्फ कम, रफ्ता रफ्ता चुपके चुपके दम बदम। दीन इस्लाम ने वक्त के इस्तेमाल के लिए हमें एम्पावर किया एक ऐसे अंदाज में जिस तरीके से कोई दुनिया का मजहब अपने मानने वालों को एम्पावर नहीं कर सकता, ना किया किसी ने। हमारे दीन ने इबादत का कॉन्सेप्ट दिया कि अपने वक्त को इबादत के अंदर लगाओ, खर्च करो, तो जो वक्त आप इबादत के अंदर लगाते हैं वो वक्त आपका कीमती हो जाता है, आखिरत का सरमाया बन जाता है। लेकिन इबादत से जहन के अंदर एक बात आती है कि जी ये जो बदनी इबादतें हैं, नमाज हो गई, हज हो गया, उमरा हो गया, या माली इबादत है कि जो आपने अपने माल को खर्च करके करी, यही इबादत है। लेकिन हमारे दीन ने इबादत को यहां पर महदूद नहीं रखा, बल्कि इससे आगे जाकर के बात करी, और वो क्या थी, वो ये थी कि तुम अल्लाह ताला की याद में अपना वक्त लगाओ। जो वक्त तुम इबादत के अंदर खर्च नहीं कर सकते, हर वक्त तुम खड़े होकर नमाजें नहीं पढ़ सकते, हर वक्त तुम जो है वो अपने माल को जकात में और सदका के अंदर खर्च नहीं कर सकते, हर वक्त जाकर के तुम हज उमरा नहीं कर सकते, तो उसके अलावा जो वक्त है उस वक्त को भी तुम ये ना करो कि भाई मैं इबादत नहीं कर सकता तो गोया मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो बस मतलब अब मजबूरी है, क्या कर सकते, नहीं मजबूरी नहीं है, तुम इसको अल्लाह ताला की याद में इस्तेमाल करो, अल्लाह ताला के जिक्र में इस्तेमाल करो। तो अल्लाह ताला की याद एक ऐसी चीज है जो कि इंसान हर वक्त कर सकता है। अब इसमें कोई कहे कि जी जुबान से भी हमने और भी काम करने होते हैं, ठीक है भी हम हाथ पैर से इबादत नहीं कर रहे, लेकिन तो उस वक्त जो है वो हम अल्लाह का जिक्र कर लें, लेकिन हर वक्त जो है वो हम जुबान से अल्लाह का जिक्र भी तो नहीं कर सकते, बातचीत करनी होती है, भावताव करना होता है, और उसके अलावा खाना खाना होता है, उसके अंदर जुबान इस्तेमाल होती है, मुंह इस्तेमाल होता है, उस वक्त बैठे अल्लाह ताला का जिक्र कैसे करें। हमारे दीन ने कहा नहीं, ये किसने कहा कि तुम सिर्फ जुबान से अल्लाह ताला का जिक्र कर सकते हो, तुम अपने दिल में अल्लाह ताला को याद करो। और याद का ताल्लुक हमारे दीन ने दिल के साथ भी जोड़ दिया। एक तो ये आया कि हदीस पाक में आया कि अपनी जुबान को हर वक्त अल्लाह ताला की याद में तर रखो, लेकिन कुरान के अंदर जहां जिक्र का कि याद का जो तस्वर कुरान ने दिया वो इससे भी आगे बढ़कर था, वो ये था कि तुम उस आदमी की बात ना मानो जिसके दिल को अल्लाह ताला ने अपनी याद से गाफिल कर दिया। جس کے دل کو ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا, کہ تو تم اس کی اطاعت نہ کرو اس شخص کی جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. تو کیا چیز قرآن بتا رہا ہے؟ وہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد قلب میں ہوتی ہے, قلب کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ. تو تم غفلت والی زندگی نہ گزارو اور اس کو ایکسکیوز نہ بناؤ کہ جی میں اللہ کو یاد نہیں کر سکتا تھا. اللہ کی یاد تو تمہارے قلب میں ہونی چاہیے, اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. ولا تکم من الغافلین, تو ایک مومن جو ہے اس کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہو سکتا, کوئی وقت ضائع ہونے کے لیے اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. کوئی ایکسکیوز نہیں کہ جی میں تو نہیں کر سکا, میرے پاس تو بہت مصروفیت تھی, میرے تو جی بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے, یا میرا تو جی میری تو جاب بڑی جو ہے وہ بہت ڈیمانڈنگ تھی, یا جو ہے مجھے فلانی چیز کا بھی کام کرنا ہوتا تھا, یا جو ہے مجھے حکومت کا نظام چلانا ہوتا تھا, یا مجھے جو ہے وہ فلانا کام کرنا ہوتا تھا, اس وجہ سے میں جو ہے وہ اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکا. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے کوئی جو ہے وہ چھوڑا ہی نہیں, کوئی ایکسکیوز ہمارے پاس چھوڑا ہی نہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا عمل کا, یہ عمل کا کانسیپٹ یہ ہمارے دین نے ہمیں دیا, کیونکہ لفظ عمل جو ہے اس کے ایک خاص معنی ہوتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے فعل, فعل فعل اس چیز اس کام کو کہتے ہیں جو کہ ایسے ہی رینڈملی کوئی انسان کرے. اس ہر کام کو جو آپ کر رہے ہو نا اس کو فعل کہتے ہیں, لیکن عمل ہر کام کو نہیں کہتے. عمل جو ہے وہ ہر کام کو نہیں کہتے, عمل اس کام کو کہتے ہیں جو کہ ایک نیت کے ساتھ کیا گیا ہو, ایک شعور کے ساتھ کیا گیا ہو, ایک اویئرنیس کے ساتھ کیا گیا ہو, چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو, چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو. اور فیل کیا ہوتا ہے؟ بس رینڈملی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں, ٹائم ضائع کر رہے ہیں, کچھ ہم کوئی یعنی زندگی کا کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے, بس ایسی گھومے چلے جا رہے ہیں ادھر سے ادھر. وہ ہوتا ہے کبھی فیل کر رہا ہے. تو فیل میں تو ہر چیز آ جاتی ہے, عمل میں ہر چیز نہیں آتی. تو جب مومن اپنی زندگی کے اندر نیت کر لیتا ہے نیکی کی, نیت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کی, تو اب جو اس کے کام ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ فعل بن جاتے ہیں اور نیک افعال بن جاتے ہیں. یہ جو ہم معمولات اپنے سلسلے کے کہتے ہیں کہ جی وقوف قلبی کے ساتھ اپنا وقت گزارو, یہ کیا وقوف قلبی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی جاب کے بارے میں نہ سوچے, جس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے اس کے بارے میں نہ سوچے, اللہ کے بارے میں سوچے, جو اس کو گھر کے اندر کام کاج کرنا ہے عورت کو وہ اس کے بارے میں نہ سوچے, اللہ کے بارے میں سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے پہاڑ بنائے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے درخت بنائے ہیں, اور سمندر کی مچھلیاں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی مخلوق. تو بھائی کھانا کون پکائے گا؟ وہ کھانا جلے گا تو اس کے بعد پھر دوبارہ بنانا پڑے گا, تو وقت ضائع ہوگا. اور دفتر کا کام کون کرے گا؟ اور پروجیکٹ کون کرے گا؟ اپنے پی ایچ ڈی کے اندر جو آپ کو تھیسس لکھنا تھا وہ کون لکھے گا جب آپ مچھلیوں کے بارے میں اور پہاڑوں کے بارے میں اور خلا کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے؟ تو یہ ایسا نہیں ہوتا. وقوف قلبی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دھیان بیک گراؤنڈ میں چلتا رہتا ہے, وہ نیت سے ہوتا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی یاد کی نیت رکھتا ہے ہر وقت. اب جو بھی کام کر رہا ہے, چاہے وہ تھیسس لکھ رہا ہے, چاہے وہ کھانا پکا رہا ہے, چاہے وہ بچے کا ڈائپر چینج کر رہا ہے, چاہے وہ گھر کے اندر کھڑا ہوا جو ہے وہ برتن دھو رہا ہے, اس کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ کا دھیان کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں عمل, اس کو کہتے ہیں کہ غفلت والی زندگی نہیں ذکر والی زندگی. یہ جو کہتے ہیں نا کہ زندگی عدم نیت کی وجہ سے ضائع, عدم نیت یعنی کوئی نیت نہیں ہے, بس ایسی بس جی بس ایک ریلے میں چل رہے ہیں, ایک جو ہے وہ اس کے اندر چل رہے ہیں بس, جس طرح ساری دنیا چل رہی ہے اسی طرح ہم بھی چل رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں عدم نیت, یعنی کوئی نیت نہیں ہے, بس جدھر لوگ چلے ادھر میں بھی چلا, جدھر ہوا چلی میں بھی ادھر چلا. مومن کی زندگی ایسی نہیں ہوتی. مومن کی زندگی میں ایک فوکس ہوتا ہے, ایک نیت ہوتی ہے, ایک استحضار ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کا ہر کام جو ہے وہ عبادت بن جاتا ہے, اس کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے, چاہے بچوں کی نجاست صاف کر رہا ہو اپنے گھر کے اندر یا وہ کر رہی ہو, چاہے وہ جو ہے گھر کے اندر کھانا پکا رہی ہو, چاہے وہ جو ہے وہ کسی بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ کے اندر بیٹھا ہو, چاہے کچھ بھی کر رہا ہو. بھائی فرض نماز کے وقت میں وہ فرض نماز پڑھے گا, باقی وقت میں کوئی تھوڑی کوئی نمازیں پڑھتا رہے گا. تو یہ جو ہے وہ وقت کی قدر اور وقت کو استعمال کرنے کا طریقہ, خالی یہ نہیں کہ قدر کرو, بھائی طریقہ بھی تو بتائیں کہ کس طریقے سے قدر کریں, کیا کرنا چاہیے ہمیں. تو ہمارے دین نے تفصیل بتائی کہ ایسے قدر کرو, تم ایسے اپنے وقت قیمتی بناؤ. تو ہمارے جو دین کو سمجھنے والے اصل لوگ ہیں, جو علماء با عمل, اور مشائخ کہلاتے ہیں، انہوں نے اس بات کو سمجھا بھی اور انہوں نے اس بات کی تعلیم پھر اپنے جو شاگرد تھے، جو سالکین تھے، جن کو کچھ ٹیکنیکل ٹرمز اور بھی ہوتی ہیں ان کے لیے، وہ لوگ جو تھے ان کو پھر یہ فکر جو ہے وہ ٹرانسفر کری اپنے دل سے، ان کے دل میں اس فکر کو ٹرانسفر کیا، اس جذبے کو، اس شوق کو، اس لگن کو، اس فکر کو پھر دل سے دل میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اسی کو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر بیان کیا، فرماتے ہیں، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یعنی یہ جو ہم ریلے میں چل رہے ہوتے ہیں نا ہر وقت، جی میرے حاضر میں جو کچھ ہو رہا ہے میں بھی اسی کے ساتھ ہی، اس سے ایک بیزاری تیرے دل میں پیدا ہو جائے، اس چیز کو تو بس اپنے لیے جو ہے نا وہ اپنی زندگی کا مقصد بنا کے نہ رکھے، اس سے تجھے بیزاری پیدا ہو جائے جو تجھے حاضر و موجود، یعنی میٹیریلسٹک ایوری تھنگ، دیٹس جو اپنے چار وہ سینسز ہوتے ہیں نا، فزیکل سینسز، پانچ سینسز جو ہوتے ہیں، ان سے جو میں چیز دیکھ سکتا ہوں، جس چیز کو میں فیل کر سکتا ہوں، جس چیز کو میں سن سکتا ہوں، بس وہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں حاضر و موجود. دس از دا میٹیریل ورلڈ، حاضر اور موجود. اسپرچل ورلڈ جو ہوتی ہے وہ غائب ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی. تو امام برحق وہ ہوتا ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں، موت کے آئینے میں دکھلا کر تجھے رخ دوست. دوست کون ہوتا ہے مومن کا؟ اللہ رب العزت. اور اللہ رب العزت کہاں نظر آتا ہے؟ کب نظر آئے گا؟ اس دنیا میں نظر نہیں آتا. اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے مرنا پڑتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا. تو موت کے آئینے میں دکھلا کر تجھے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. یہ جو ہماری کمفرٹ لیونگ ہے نا، ایک بڑا ہم نے اپنا ایک وہ بنایا ہوا اسپیس بنائی ہوئی ہے، اسپیس کے اندر ہم کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے، اسپیس کے باہر باہر رکھتے ہیں. حتیٰ کہ جن کو ہم اپنے استاد مانتے ہیں، شیخ بھی مانتے ہیں نا، اسے بھی کہتے ہیں اسپیس، یہ جو میں نے اپنا ایک باؤنڈری لائن بنائی ہے، اس باؤنڈری کے باہر رہیں، اندر آ کے انٹرفیئر نہ کریں میری زندگی کے اندر. اس باؤنڈری لائن کے اندر آئی ایم لیونگ ان اے ویری کمفرٹ زون. اس کو ہم کہتے ہیں کمفرٹ زون انگریزی زبان کے اندر، اس کمفرٹ زون کے باہر. تو یہ کمفرٹ زون جو ہم نے اپنا بنایا ہوا ہے نا، یہ امام برحق آ کر کے اس کو شیٹر کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے. یہ کمفرٹ زون پر ہماری زندگی میں نہیں رہتا. زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے. تو جو اپنی زندگی کو ضائع کرتا پھر رہا تھا، اس کا تجھے احساس ہو جائے. تجھے ابھی احساس ہی نہیں ہے کہ تیری زندگی کیسے ضائع ہو رہی ہے، کتنے لمحے، کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنے سال تو اپنی زندگی کے ضائع کر چکا ہے. اللہ تعالیٰ کو منائے بغیر، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش تک نہیں کری تو نے ابھی تک، اس طرف تیرا رخ ابھی تک نہیں ہوا، تو اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، تیرے اندر جوش آ جائے، ایک جذبہ آ جائے. یہ موت والی، مردوں والی جو زندگی ہے، تیری زندوں والی زندگی بن جائے. فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. فقر کی سان، کہتے ہیں کہ تلوار کو جب زہر کی سان چڑھا دیتے ہیں تو پھر وہ تلوار جو ہے وہ کاٹ کے رکھ دیتی ہے، وہ جان سے مار دیتی ہے دشمن کو، دشمن کو پھر زندہ نہیں چھوڑتی. اس کو کہتے ہیں کہ تلوار کے اندر جو ہے وہ جو پوائزن ہے اس کو اس کی سان چڑھا دی جائے تار کو، تو تجھے جو ہے تیرا جو دشمن ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے شیطان، تیرا اپنا نفس. اور شیطان اور نفس کی پوجا کرنے والے انسان وہ تیرے دشمن ہیں. تو تیرے اندر جو یہ دنیا کی محبت ہے نا، یہ محبت جب تک ختم نہیں ہوگی تو اس شیطان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو اس نفس امارہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو جب تک تیرے اندر یہ فقر کا جذبہ نہیں آئے گا، دنیا سے اپنا تو جب تک رخ اللہ تعالی کی طرف نہیں موڑے گا، زہد کا جذبہ تیرے اندر جب تک نہیں آئے گا، شیطان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نفس کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو خود اپنے آپ کو دھوکہ دیے جا رہا ہے کہ تو بڑا نیک بن چکا ہے، بڑا جو ہے تو نے عبادتیں کرنی شروع کر دی ہیں، بڑا یہ کرنا شروع کر دیا ہے، وہ کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن یہ تیرا اپنا جو ہے نا اپنے آپ کو دھوکہ ہے. یہ دراصل تیرے اندر اپنا تکبر اور اپنا عجب اور بڑھ رہا ہے اور شیطان تیرا تماشا دیکھ کر کے ہنس رہا ہے تیرے اوپر. جب تک تیرے اندر فخر کا جذبہ نہ آ جائے، دنیا سے تیری رغبت ہٹ کر کے اللہ تعالی کی طرف نہ ہو جائے، اس وقت تک تیری تلوار جو ہے وہ کند ہے، تیری تلوار کند ہے، وہ تیرے دشمن کا کچھ نہیں کر سکتی. تو فخر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، ایسی تلوار جس سے کہ تو اپنے دشمن پر حملہ کرے اور تیرا دشمن جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ ہمارے مشائخ کا کام ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں موت کے آئینے میں دکھلا کر تجھے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اس کو یاد ہے کئی سال پہلے جب شکاگو میں رہتے تھے، تو وہاں سے ایک وقت حضرت جی کو کہیں فون کیا، غالباً پاکستان میں تھے یا کسی اور ملک میں، اور اس وقت ایسی حالت ہوئی ہوئی تھی کہ انتہائی درجے کی مصروفیت تھی، بہت زیادہ کام تھا، الحمدللہ دنیا کا بھی تھا اور دین کا بھی بہت سارا کام تھا. تو ایک ایسی کیفیت ہو گئی تھی کہ بس نہیں کر پا رہے، نہیں ہو رہا، بس کسی طرح سے جو ہے نا وہ کچھ کام کم کر دیے جائیں. تو فون کر کے حضرت سے کہا، حضرت بہت سارے کام ہو گئے ہیں، نہیں ہو رہے، تو کچھ چھوڑ نہیں سکتے، کچھ کام کم نہیں کر سکتے. تو حضرت نے کہا نہیں، سب کام کریں، یہ بھی 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 کریں. اور پھر فرمایا کہ ہمیں نہیں دیکھتے کہ ہم یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چھٹی نہ ملی، بالکل بھی چھٹی نہ ملی. اور یہی شعر بلکہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہی شعر ابھی کچھ دن پہلے جب حضرت یہاں آئے ہوئے تھے، تو اہلیہ کی بات ہو رہی تھی حضرت سے، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھئی اس قسم کے حالات ہیں، چھوٹے بچے ہیں اور گھر میں بھی اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں، پھر یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، تو جو عالمہ کورس کا کام سٹارٹ کیا ہوا ہے اس کے اندر تھوڑی سی تخفیف ہو جائے، تھوڑا سا اس کو کم کر لیں، تھوڑا سا یہ ہو جائے، یعنی کچھ جو ہے وہ چھٹی لینے کی کوشش کری، یعنی بات کری کہ بھئی پریشان ہوتے ہیں تو اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، بڑوں سے جو ہے وہ اپنے حالات بیان کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو آگے مشورہ دیتے ہیں. تو حضرت نے کہا نہیں، سب کریں. حضرت نے اہلیہ کو بھی یہ جواب دیا، اور اس کے بعد حضرت نے خود یہ شعر پڑھا، اور دراصل اسی کانٹیکس میں یہ شعر یاد بھی آیا تھا اس سورت کے اس میں. تو فرمایا پھر حضرت ہنس کر کے یہ شعر پڑھنے لگے، موت کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. ہنستے جا رہے تھے اور یہ شعر پڑھتے جا رہے تھے. تو پھر ہمیں وہی بات یاد آئی جو کہ حضرت اکثر پڑھتے ہیں کہ مکتبہ عشق کے انداز نرالے دیکھے، مکتبہ عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. کہ بھائی دوسرے مکتبوں کے اندر تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ سبق یاد کر لیتے کہتے ہیں اچھا تمہیں جو ہے وہ انعام یہ ملے گا کہ چلو تمہاری چھٹی ہوگی، تم جا کے کھیلو. لیکن مکتبہ عشق کے اندر ایسا نہیں ہوتا، جو یاد کرتا ہے اس کو اور کام دیتے ہیں، اچھا اور کام کرو، اور یہ بھی کرو، اور یہ بھی کرو. اور یہ معاملہ جو ہے نا اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اللہ والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نیت دکھاتا ہے، اپنا حوصلہ دکھاتا ہے، اپنی ہمت دکھاتا ہے، اپنی طلب دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق اور دیتے ہیں، کرو تم اور کام، اور کام کرو، اور کام کرو. اور اللہ والے بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ جو دکھاتا ہے اپنی طلب اور دکھاتا ہے کہ ہاں وہ سنجیدہ ہے اپنی اصلاح کرانے کے اندر، دین کی خدمت کرنے کے اندر، اپنی زندگی کو اس میں لگا دینے کے اندر، وہ کہتے ہیں تم اور کام کرو، تم اور کام کرو. اور پھر اپنی مثال پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ زندگی یہ کام کے لیے ہے، قبر آرام کے لیے ہے، اور آخرت آرام کے اور آخرت انعام کے لیے ہے. زندگی جو ہے وہ آرام کے لیے نہیں ہے. ہاں جب بدن تھک جاتا ہے تو اس بدن کو آرام کرنا پڑتا ہے، یہ مجبوری ہے ہماری، یہ مجبوری ہے. تو اس وجہ سے سو لیتے ہیں، اس وجہ سے کھا لیتے ہیں. اس کو یہ سونا مقصد نہیں ہے، سونا جو ہے وہ اپنی تسکین کے لیے نہیں سوتے، وہ مجبوری ہے کہ سونا پڑتا ہے، وہ مجبوری ہے کہ کھانا پڑتا ہے. تو پھر ایسے لوگ جو ہے نا وہ پھر کھانے میں جی مجھے تازی روٹی ملنی چاہیے، اور مجھے جو ہے وہ فلاں سالن میں اتنا نمک ہونا چاہیے اور اتنا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ایسے بننا چاہیے اور ایسے نہیں بننا چاہیے، یہ چیزیں پھر وہ نہیں کرتے. ہاں جب مل جاتا ہے کوئی اچھی سالن ہوتی ہے، اچھا کھانا بنا ہوتا ہے، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، جس نے بنایا ہوتا ہے اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، اس کا بھی شکریہ کرتے ہیں، لیکن مانگتے نہیں ہیں. حرص ختم ہو جاتی ہے، یہ لالچ نہیں رہتی ان کے اندر، یہ لوگوں کی زندگیاں عذاب نہیں کرتے اپنے ساتھ رہنے والوں کی. کیونکہ بیوی کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہوتی ہے کہ جی تازہ روٹی مجھے بنا کے دینی ہے روزانہ، اور روٹی باسی ہو گئی نا تو حضرت کھائیں گے نہیں میرے، تو میں کیا کروں جی، بس مجھے تو یہ تازہ روٹیاں ہی بناتے ہیں، میری زندگی گزر جائے گی. پھر وہ جو ہے نا عذاب جان نہیں بن کے رہتے دوسروں کے لیے، خصوصاً اپنے گھر والوں کے لیے. گھر والے بھی جو ہے نا ان سے سکون میں رہتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، زندگی میں بھی دعائیں کرتے ہیں، بننے کے بعد بھی دعائیں کرتے ہیں. لیکن جو کسی کے لیے عذاب جان بن کر رہے گا اس کے لیے کیا دعا نکلے گی؟ تو زندگی جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے استعمال کرنے کے لیے دی گئی تجارت کے اندر، اور ہر ہر لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک رأس المال، ایک پرنسپل ہے جس کو کہ ہم نے استعمال کرنا ہے. چنانچہ ہمارے دین نے کہا کہ الوقت من ذہب و فضہ، کہ وقت جو ہے وہ سونے اور چاندی کی ڈلیوں جیسا ہوتا ہے. حدیث پاک میں ایک عجیب بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ جنت میں جا کر کے بھی، جنت میں جا کر کے بھی جنتیوں کو ایک بات پر حسرت ہوگی. عجیب بات کیوں؟ کیونکہ جب بہت زیادہ خوشی ملتی ہے، بہت زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں، تو اس وقت کسی کو جو ہے وہ کوئی چیز یاد نہیں رہتی، نہیں رہتی. کبھی کوئی لاس ہو گیا تھا، کبھی کوئی چیز ہو گیا تھا، کچھ ہو گیا تھا، تو وہ یاد نہیں رہتا. پھر وہ سارے نقصان جو ہے نا پھر انسان بھول جاتا ہے، اور جنت کی نعمتیں تو ہم تصور نہیں کر سکتے. اور حدیث پاک میں ایک اور حدیث میں یہ آیا بھی کہ ایک شخص جس کی ساری زندگی جو ہے تکالیف میں گزری تھی، ساری زندگی مشکلات مصیبتوں میں گزری تھی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کا نا ایک جو ہے وہ جھلک دکھا دیں گے، یا ایک لمحے کے لیے جنت پہ ڈال کے اس کو نکال دیں گے. اور پھر اسے پوچھیں گے کہ کیا تو نے کبھی کوئی مصیبت دیکھی، کوئی پریشانی دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تو کبھی کوئی مصیبت دیکھی ہی نہیں، میں نے تو کبھی نہیں ایکسپیرینس کیا کسی تکلیف کو اپنی زندگی کے. جنت کا ایک لمحہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا. لیکن اس کے باوجود ایک چیز ہوگی جس کے اوپر جنتی بھی حسرت کریں گے، اور وہ کیا ہوگا؟ فرمایا لا یتفکروا اہل الجنتی، اہل جنت کو کسی چیز کے اوپر حسرت نہیں ہوگی، فکر نہیں ہوگی، الا علی ساعت، سوائے اس لمحے کے، اس ساعت کے، مرت بھی لم یذکر اسم اللہ تعالی فیہا، سوائے اس ساعت کے، اس لمحے کے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزر گیا تھا ان کی زندگی کا، اس پہ ان کو حسرت ہوگی. کیونکہ اگر نہ گزرتا تو وہ جنت کے اندر کتنے اور اونچے درجے پر ہوتے، اتنے اونچے درجے پر ہوتے جس کے بارے میں فرمایا کہ ایک شخص جس نے اپنی ساری زندگی کے اندر دوسرے شخص کے بالکل برابر اعمال کیے ہوں گے، لیکن ایک سبحان اللہ اس نے زیادہ کہا ہوگا، وہ اس شخص سے اتنا اونچا ہوگا کہ اس کو دیکھنے کے لیے اگر آپ سر اٹھا کر کے دیکھیں تو سر پر سے ٹوپیاں گر جائیں. یعنی اتنا اونچا ہوگا کہ اس کو سر اٹھا کے ایسے اس کے درجے کو دیکھنا پڑے گا، ایک سبحان اللہ زیادہ کہنے کی وجہ سے. تو اس وقت حسرت ہوگی نا کہ بھائی میں نے کیوں نہیں سبحان اللہ زیادہ کہہ لیے، میں نے کیوں نہیں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار لیا. تو اس وقت پھر مشائخ کی بات یاد آئے گی، کاش کے وقوف قلبی کا معمول کر لیتے، کاش کے اپنے معمولات کے اوپر سنجیدگی اختیار کر لیتے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ زندگی گزار لیتے. تو فرمایا کہ پانچ چیزوں کی قدر پانچ چیزوں سے پہلے کر لو. حدیث پاک میں فرمایا پانچ چیزوں کی قدر پانچ سے پہلے. کون سی؟ زندگی کی قدر موت سے پہلے. یہ زندگی جیسا کہ آپ نے ابھی تک تفصیل کے ساتھ سنا کہ یہ ہمارا سرمایہ ہے، تو زندگی کی قدر موت سے پہلے، کیونکہ موت کے وقت جو ہے پھر تجارت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ جیسے دکان بند کر کے آ جاتے ہیں نا گھر، اس کے بعد اب مزید نہیں کر سکتے، تو اسی طریقے سے موت کے وقت بھی انسان کی تجارت ختم ہو جائے گی. جوانی کی قدر بڑھاپے سے پہلے. جوانی کے اندر جو انسان اعمال کر سکتا ہے، جو تھک تھک کر کے محنتیں کر سکتا ہے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، نیکیوں کی خاطر، وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی جوانی میں تو ہم اپنی مرضی چلا رہے ہیں، بڑھاپے میں نیک بن جائیں گے، یہ اس سے بڑا دھوکہ شاید اور کمی دھوکے اس سے بڑے دھوکے ہوتے ہوں گے. اس لیے کہ جو اپنی زندگی کا اپنی جوانی کو ضائع کرتا ہے، بڑھاپے میں اس کی زندگی بہتر نہیں ہوتی، مزید خراب ہوتی ہے. یہ جو روحانی بیماریاں جو کہ اصل گناہ کا سبب بنتی ہیں نا، یہ روحانی بیماریاں تجربے سے، مشاہدے سے ہمیں خود بھی نظر آنی چاہیے، یہ روحانی بیماریاں بڑھاپے میں بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی. غصہ بڑھاپے میں بڑھتا ہے، حتیٰ کہ شہوت جس کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جوانی میں ہوتی ہے، یہ شہوت بھی بڑھاپے میں بڑھتی ہے. اگرچہ کہ کر کچھ نہیں سکتا، لیکن دل کے روحانی بیماری شہوت کی وہ بڑھ جاتی ہے بڑھاپے میں جا کر کے. تو یہ جوانی کو ضائع کرنے کا کانسیپٹ، بڑھاپے میں نیک بن جائیں گے، توبہ کر لیں گے، عجیب. دنیا میں نام پیدا کرنے والے لوگ، یعنی بہت ہی زیادہ آگے بڑھنے والے لوگ، حیرانی ہوتی ہے وہ اس قسم کے سوال کرتے ہیں. ایک دفعہ تاجز نے توبہ کے موضوع کے اوپر ایک ای میل لوگوں کو بھیجی, حضرت کا بیان ہی تھا دراصل. تو ایسے شخص نے جو کہ یعنی گولڈ میڈلسٹ سمجھے, بیسٹ امپلائی جو ایوارڈ ملا جس بندے کو, وہ آگے سے جواب میں لکھتا ہے لیکن توبہ تو وہ بڑھاپے میں بھی کر سکتے ہیں, توبہ تو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. میں نے کہا جی بڑا اچھا آپ نے کامنٹ لکھا ہے, توبہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں اور وہ کسی وقت بھی قبول ہو سکتی ہے, لیکن بڑھاپے میں جا کر کے آپ کو توبہ کرنے کی توفیق ملے گی, یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ بڑھاپا آئے گا آپ کی زندگی میں, یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ لیکن دماغ میں ایسی خیالات ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی ابھی نہیں کرے, ابھی یعنی زندگی چینج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, بڑھاپے میں ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی بڑھاپے میں توبہ کریں گے. تو بھائی کب بڑھاپا آتا ہے, کیا آتا ہے, اس وقت ہمارے کیا حالات ہوتے ہیں, تو اس وقت تو کسی کو نہیں پتا. اور پھر مشاہدہ تو یہی کہتا ہے کہ بڑھاپے میں جو ہے نا, جب جس نے غفلت کی جوانی گزار دی, بڑھاپے میں اس کی غفلت بڑھتی ہے. تو دین کی خدمت کرنے کے لیے جوانی کا موقع ہے, بڑھاپے میں نہیں کر سکتا انسان اتنا. پھر فراغت کی قدر کر لو مصروفیت سے پہلے. جب مصروفیت آ جاتی ہے پھر انسان نہیں کر سکتا, اگرچہ کہ وہ بہت تمنا کرتا ہو کہ ہاں میں بھی کروں اور میں بھی علم حاصل کر لوں اور میں بھی عمل کر لوں, اور لیکن مصروفیت جو آ جاتی ہے نا, مصروفیت کس کو کہتے ہیں؟ مجبوری والی مصروفیت, اپنی طرف سے بنائی ہوئی مصروفیت نہیں, مجبوری. بس آپ پھنس گئے کسی چیز کے اندر. دنیا کے اندر ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں, انسان کی زندگی کے اندر, انسان کے گھر کے اندر, انسان کی جاب کے اندر. پہلے اتنی مصروفیت نہیں تھی, اب زیادہ مصروفیت آ گئی. پہلے جو جی اکیلے تھے, اب شادی ہو گئی. پہلے جو جی بچے نہیں تھے, اب بچے ہو گئے. اب بچوں کو تو نہیں آپ جار کر کے سڑک پہ کھڑا کر کسی اور کے حوالے کر کے آ سکتے, کہ جی کنڈر گارڈن میں جا کے ڈال دیا اب جو میں دین کا کام کر رہا ہوں, ایسے تو نہیں کر سکتے. یہ تو الٹا ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. تو مصروفیت کے آنے سے پہلے فراغت کی قدر کر لینا. مال کی قدر کرو غربت سے پہلے. جب تک مال ہے اس وقت اس مال کو خرچ کر لو, اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دو, اپنا سرمایہ بنا لو. جب غربت آ جائے گی تو پھر تم چاہو گے بھی تو نہیں کر سکو گے, اس لیے کہ ہو گئی نہیں تمہارے ہاتھ میں کچھ صحت کی بیماری سے پہلے. بیماری کوئی بہت پہلے سے سگنلز دے کر کے نہیں آتی, خصوصاً آج کے دور میں تو ایسے ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ بالکل اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان, کوئی شک بھی نہیں کر سکتا تھا, شبہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کو ایسی مہلک بیماری لگی ہوئی ہوگی. ایک دن جاتا ہے, کوئی پیٹ میں درد ہوا, کوئی سر میں درد ہوا, کوئی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ڈائگنوز ہو گئی, جا کر کے ایک دم ایسی بیماری میں لگتا ہے کہ بس گیا, ہر چیز سے ہی گیا. اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, یہ ہمارے کسی رشتے دار کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی ایسے قریبی کے ساتھ کوئی ایسی بیماری لگ گئی جس کے اندر ہماری فل انوالومنٹ کی ضرورت ہے, پھر ہم کیا کریں گے؟ کون سا دین کا کام کر سکیں گے؟ کون سا پھر اس کے بعد علم حاصل کر سکیں گے؟ پھر گئے, پھر ہمیں مستقلاً اس بیماری کے پیچھے لگنا ہوگا, چاہے اپنی بیماری ہو چاہے اپنے کسی قریبی رشتے دار کی بیماری ہو. تو بھائی بیماری بھی بتا کے نہیں آتی, اور آج کل تو ہمارے سامنے کتنے واقعات ایسے ہو رہے ہیں, ایک دم جو ہے وہ اچانک سے معاملہ ایسا ہو جاتا ہے, بالکل ایوری تھنگ شٹس ڈاؤن, پھر اس کے بعد تجارت ختم ہو جاتی ہے, اعمال کا معاملہ اس کے بعد ختم ہو جاتے. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اگر فرصت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے, تو بھائی یہ نعمتیں تو بادشاہوں کے پاس, یہ چیزیں جس کے پاس ہوں وہ تو بادشاہ والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو اس وقت کو ہم نے استعمال کرنا ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا. تو ہم جو غلطیاں کرتے ہیں نا, وہ یہ ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنی ضروریات کو پھیلایا ہوا ہوتا ہے, ہم نے اپنی ضروریات کو پھیلایا ہوا ہوتا ہے, دراصل ہم نے اپنی خواہشات کو ضروریات کے اندر داخل کیا ہوا ہوتا ہے. ضروریات کا ایک محدود دائرہ ہوتا ہے, خواہشات کا کوئی دائرہ نہیں ہوتا, کوئی حد نہیں ہوتی خواہشات کی. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ضروریات کا محدود دائرہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا بنایا ہے نا, ہم خواہشات کو پل کر کے اس دائرے کے اندر داخل کر رہے ہوتے ہیں, اس ضروریات کے دائرے میں خواہشات کو کھینچ کے داخل کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ بھی میری ضرورت ہے, اور یہ بھی میری ضرورت ہے, اور یہ بھی میری ضرورت ہے. تو بھائی جب آپ اپنی ضروریات کا دائرہ اتنا بڑھا لیں گے, تو پھر آپ کیا دین کا کام کریں گے؟ پھر آپ کیا دین کا علم حاصل کریں گے؟ دین کے لیے جو عمل کریں گے, کیا آپ نیکی تقوی والی زندگی, اس زندگی کو کہاں آخرت کے لیے استعمال کر سکیں گے؟ آپ کی تو ضرورت کی ضروریات ہی ختم نہیں ہو رہی. ہر وقت جو ہے ایک بازار کا, ہر وقت بھاگے چلے جا رہے ہیں بازار میں, جی مجھے اس کی بھی ضرورت تھی, اور گھر میں اس چیز کی بھی ضرورت ہے. مستقل کی جو ہے وہ شاپنگ ختم نہیں ہو کر کے دے رہی. تو یہ وقت جو ہے وہ جو جا رہا ہے ان چیزوں کے اندر, یہ کب واپس آئے گا ہمارے پاس؟ یہ تو نہیں واپس آنے کا، کب اس کو استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ کی خاطر، دین کی خاطر؟ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، جب چلی جائے گی تو پھر تو کچھ نہیں کر سکتے نا، صحت چلی گئی جی، ہماری چلی گئی، ہمارے کسی گھر والے کی چلی گئی، اب جو ہے وہ بیٹھے رہیں گے اور سوچتے رہیں گے کاش کہ میرے پاس بھی وقت ہوتا، تو وہ تو گیا، جب تھا اس وقت جو ہے وہ بازار کی دوڑ لگ رہی تھیں، اس وقت جو ہے وہ جی ہر وقت جو ہے وہ مجھے ملنا جلنا ہے لوگوں کے ساتھ، ہر وقت کی سوشلائزیشن، یہ ایک عجیب مصیبت ہے، پہلے تو جی گھر کے اندر سوشلائزیشن ہوتی تھی، گھر والوں سے سوشلائزیشن ہوتی تھی، رشتے داروں سے سوشلائزیشن ہوتی تھی، اب یہ سوشل میڈیا نے آ کر کے ایک اور مصیبت کھڑی کر دی، اب لگے ہوئے ہیں جی سوشل میڈیا کے اندر، فیس بک پہ جا کر کے یہ لائک ہے اور یہ ڈس لائک ہے اور یہ لائک ہے اور یہ ڈس لائک ہے، اور جو ہے واٹس ایپ کے اوپر جو ہے 10,000 قسم کے گروپ سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ دنیا کے ہوں چاہے دین کے ہوں، ہر وقت میسیجز آ رہے ہیں جی، ہر وقت اس کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اس میسج کے اوپر جواب دینا ہے، اور اس کو دین کا کام سمجھتے ہیں، اور اس کو دین کا کام سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ وقت ہمیں اس لیے نہیں دیا گیا لائکس ڈس لائکس کرنے کے لیے، گروپس کو سبسکرائب کرنے کے لیے، بھائی ایک مقصدیت ہونی چاہیے اور بڑوں کے مشورے سے، بڑوں کے حکم سے ہونا چاہیے، اگر آپ اپنے حکم سے کر رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے نفس، اپنا نفس اس کے اندر شامل ہے، اس کے اندر نیکی نہیں ہے، اس کے اندر کچھ ملنا ملنا نہیں ہے کچھ، تو یہ سوشلائز کرنا ہر وقت کی دعوتیں، یہ خواتین جو ہے وہ ہر وقت ٹی پارٹی ہوتی رہتی ہے، ہر وقت جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ون ڈش پارٹی ہو رہی ہے، تو کبھی جو ہے ڈنر پارٹی ہو رہی ہے، تو کبھی جو ہے یہ پارٹی ہو رہی ہے، تو کبھی وہ پارٹی ہو رہی ہے، اور وہ بھی اس کے اندر دین وین کا دخل نہیں ہوتا نا، وہ دنیا کے لیے ہوتی ہے، جو پرانے دوست ہیں ہر وقت پارٹیاں ہو رہی ہیں، پڑوسی ہیں تو ہر وقت پارٹیاں ہو رہی ہیں، تو یہ ایک مومن کا زندگی کا طرز نہیں ہے، مومن کی زندگی ایسے نہیں گزرنی چاہیے، اگر آپ پھنس گئے نا ایسی چیزوں کے اندر، مجبوراً ایسی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں کہ بھئی نہیں نکل سکتے، رکھ رکھاؤ کی وجہ سے، خون کے رشتے ہیں، یا بہت ہی ایسے بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا کہ آپ نہیں گئے اگر، تو اس وقت بھی جو ہے نا کم از کم دل کی نیت رکھیں کہ اے اللہ، ایک تو میں فتنے کو اوائڈ کرنے کے لیے اس میں جا رہا ہوں، اپنی دل کی محبت سے نہیں جا رہا، اپنی دل کی چاہت اور اپنا ٹائم جو ہے وہ اس کو سوشلائزیشن کے اندر خرچ کرنے کے لیے نہیں جا رہا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ پینگے بڑھانے کے لیے نہیں جا رہا، میں اے اللہ نمبر ون فتنے کو اوائڈ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ نیت رکھیں نا دل کے اندر، اللہ تعالیٰ سے بات کریں نا، کیوں نہیں بات کرتے اللہ تعالیٰ سے، کوئی رکاوٹ ہے؟ کوئی پیر صاحب بیچ میں آ گئے؟ پیر صاحب اس لیے نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے کے لیے بیچ میں آ جائیں، شیخ صاحب اس لیے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ چینل ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے بات کریں کہ اے اللہ میں فتنے کو اوائڈ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، دوسری نیت یہ بھی رکھیں کہ اے اللہ مجھے موقع عطا فرما کہ میں اس دعوت میں جو جا رہا ہوں یہاں پہ کوئی دین کا کام کر کے آؤں، کوئی جو ہے اے اللہ خیر کا بندوبست کروا دے اس کے اندر، مجھ سے میری زبان سے کوئی خیر کی بات کہلوا دے، یا اس جگہ کوئی خیر کی بات چلوا دے، جبکہ میرا وہاں جانا جو ہے وہ بھی قیمتی ہو جائے، وہ لمحہ بھی میرا ضائع نہ ہو میری زندگی کا، اور اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو کم از کم آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد تو ہوگی نا، یہ فکر تو ہوگی نا کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، جب یہ فکر ہوگی تو پھر وہ وقت ضائع نہیں ہوگا، یہ نیت ہوگی، یہ فکر ہوگی، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا دیں گے، ہو سکتا ہے وہاں پہ لوگوں کو اگرچہ کے پورے دنیا دار قسم کے لوگ ہوں، ہو سکتا ہے کوئی دیندار ہو سکتا ہے کوئی ایسا موقع ہو جائے، کوئی ایسی بات چل نکل پڑے جس سے کہ آپ کا وہاں جانا واقعی قیمتی بن جائے، لیکن نیت تو رکھیں نا کم از کم، دوسری نیت تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے نا کہ وہاں پہ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، بھائی زندگی مختصر ہے، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اس میں بھی اگر خیر کی نیت ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہے، تو بات چیت کو ہمیں کم کرنا ہے، اپنی ضروریات کو محدود کر کے رکھنا ہے، ضروریات کو محدود کریں اور ضروریات کی حد تک رکھیں، اگر کسی چیز کو ضروریات میں شامل کرنا ہے تو اچھا ایک کانشیس ڈیسیشن ہونا چاہیے، ایک جو ہے نا اس کے اوپر فکر ہونی چاہیے کہ اچھا واقعی یہ میں جسٹیفائی کر سکتا ہوں کہ نہیں، کرتے ہیں جسٹیفائی، کر سکتے ہیں جسٹیفائی بہت ساری چیزوں کو، نیت بنا سکتے ہیں گھر کے اندر اچھی چیزیں لانے کی کہ وہ میں دین کی خاطر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ اٹس پاسبل، یہ پاسبل ہے، اور ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اچھی طریقے سے اپنے گھر کو رکھا ہوا ہے، اپنی زندگی کو رکھا ہوا ہے، بہت اچھے انداز میں اپنے اپنا وقت گزارتے ہیں جس طرح سے دنیاوی طور پہ اگر دیکھا جائے، لیکن نیت سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے، نیت ان کی ڈفرنٹ ہوتی ہے، تو اس چیز کے اوپر ہم نے یعنی ریلے میں نہیں چلنا، ناٹ گوئنگ ود دا فلو، بلکہ ایک مقصدیت کے ساتھ، ایک مقصدیت کے ساتھ، ایک نیت کے ساتھ اور ایک فکر کے ساتھ کہ میں نے مرنا ہے اور کسی وقت بھی مر جانا ہے. اس کے اندر سب سے آسان یہ رہتا ہے کہ ہم اگر بڑوں سے مشورہ بھی کر لیا کریں. تو یہ بات جو ہے وہ ضروریات کے متعلق ہوئی. اب جو ہے اسی صورت کے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک اور بات کر کے، اگر موقع ہوا تو پھر بات ختم، یا اگر موقع نہ ہوا تو بات ختم کر دیں گے، لیکن ویسے تو اس کے اندر ایک اور بہت بڑا ٹاپک ہے. اس کے متعلق ایک آخری بات جو وہ یہ ہے کہ آج کے دور کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے سٹینڈرڈز جو ہیں نا، ڈیفینیشنز جو ہیں، وہ غلط طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، غلط جگہ سے آ رہی ہوتی ہیں. جہاں سے آنا چاہیے ایک مومن کی زندگی کی ڈائریکشنز کو، وہ وہاں سے نہیں بلکہ دوسری جگہ سے آ رہی ہوتی ہیں. ایک مومن کی زندگی کی ڈائریکشنز اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اللہ کے قرآن سے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جنہوں نے سمجھا اور ان کے اوپر عمل کیا ان کی طرف سے آتی ہیں، جن کو علماء و مشائخ کہتے ہیں. لیکن ہماری زندگی کی ڈیفینیشنز آج کے دور کے اندر آ رہی ہیں کفار کی طرف سے، نان مسلمز کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے. اور ہم نے ان ڈیفینیشنز کو لے کر کے نا اپنی زندگی کے اوپر فورس کر دیا ہے، انفورس کر دیا ہے. اس کے لیے ایک ٹرمینالوجی ذہن میں آئی تھی جو کہ آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کروں گا. جو کمپیوٹر سے خصوصاً تعلق رکھنے والے ہیں یا آج کے پروفیشنل ورلڈ سے، وہ اس کو زیادہ آسانی سے سمجھ جائیں گے. خصوصاً آئی ٹی ورلڈ کے اندر ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس. تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس اس کو کہتے ہیں کہ جی جو ایک طریقہ ہے نا کام کرنے کا، جو ایک پروسیس ہے جو بنا ہوا ہے، ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اس باکس کے اندر ہی رہ کر کے بس کام کیے چلے جانے، جو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے پروسیس آپ وہی کرے جا رہے ہیں، وہی کرے جا رہے ہیں. جو اپلیکیشن بنا دی گئی چیزوں کے ساتھ کہ بھی ہاں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، بس انہی کے اندر رہ کے کام کر رہے ہیں، اور اس سے آگے نہیں سوچ رہے، اس سے باہر نہیں سوچ رہے. لیکن جو شخص زیادہ صلاحیتوں والا ہوتا ہے نا، وہ کسی آرگنائزیشن میں جب آتا ہے تو اس کو آرگنائزیشن زیادہ پے اس وقت کرتی ہے جب وہ ہی تھنکس آؤٹ آف دا باکس، وہ اس باکس سے باہر نکل کے سوچتا ہے، اس پروسیس سے جو پری ڈیفائنڈ پروسیس ہوتا ہے باہر نکل کے امپرووائز کرتا ہے پروسیس کے اندر. اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ بڑا اچھا ریوارڈ بھی دیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے بہت زیادہ سیلری بھی دی جاتی ہے کہ بھائی دس گائے تھنکس آؤٹ آف دا باکس. اور بہت سارے آپ آرٹیکلز وغیرہ پڑھیں آئی ٹی ورلڈ کے اندر تو خصوصاً کہتے ہیں کہ جی تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس جو ہے وہ ایک چیز ہے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے، اس کے اندر محدود نہیں رہنا چاہیے. آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری زندگی کے لیے کافروں نے باکس دے دی ہیں، اس باکس کے اندر رہ کر کے تم اپنی زندگی گزارو. تو ہماری سوچیں جو ہے نا وہ اس باکس کے اندر محدود رہتی ہیں، اسی سے ہم اپنے سٹینڈرڈز لیتے ہیں، اسی سے جو ہے وہ صحیح اور غلط کے تصور لیتے ہیں، اس سے باہر ہم سوچ کر کے نہیں دیتے. تو ہماری ایک اور جو کافروں نے ہمیں باکس دیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ بس جو ہم نے تمہارے لیے ایک کام کرنے کا طریقہ بنایا ہے، جو ایک کارپوریٹ ورلڈ کا بنایا ہوا طریقہ ہے، یہ طریقہ از دا اونلی طریقہ، اور اسی طریقے کے مطابق تم زندگی گزارو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کچھ کر رہے ہو، تمہاری زندگی کسی صحیح چیز میں استعمال ہو رہی ہے، اور اگر تم اس کے مطابق نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، تم فالتو ہو، تم بیکار انسان ہو، کاہل انسان ہو. اور یہ ہم نے اس کو اپنے طور پر لے لیا ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، حتیٰ کہ سو مچ سو کہ ہم نے اس کو اپنے دین کے ساتھ بھی جوڑ دیا، اور ہم یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی جو جتنا زیادہ گدھے کے طریقے سے کام کرتا ہے نا، کہتے ہیں گدھا گاڑی کے اندر جت کر کے، جو سر جھکا کر کے گدھے گاڑی کے اندر گدھا جتا ہوا ہوتا ہے، وہ نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے، سیدھا اس کو جس طرح اس کا مالک ہکاتا ہے وہ ادھر ہی ہکتا چلا جاتا ہے. جو جتنا اس سسٹم کے اندر جت کے کام کرتا ہے اتنا جو ہے وہ زیادہ محنت کرنے والا ہے، زیادہ ایفیشنٹ ہے، اور جو اس سسٹم کے تحت کام نہیں کرتا اس کو ہم کاہل کہہ دیتے ہیں، یہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، یہ تو کام نہیں کرتا اور یہ نہیں کرتا. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو باکس دے دیا گیا نا، ہم اس باکس کے اندر ہی، اس سے باہر ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا اس باکس سے تھوڑا باہر نکل کے سوچنے کی ضرورت ہے. مجبوری اپنی جگہ پر، لیکن مجبوری کو اپنے دل سے لگا لینا، سینے سے لگا لینا اور اسی کو جو ہے وہ صحیح سمجھ لینا, یہ کس نے کہا ہے؟ اسی کی بات جیسے پچھلے ہفتے ہو رہی تھی کہ بھئی جو چیز مکروہ ہے اس کو کم از کم دل میں تو برا سمجھے, اگرچہ کہ کرنا پڑ رہا ہے, اگرچہ کہ کرنا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے کریں مجبوری کی وجہ سے, لیکن اس سے محبت تو نہ کریں نا, اس کو جو ہے وہ دس از دا اونلی وے ٹو گو یہ تو نہ سمجھے نا. دل میں تو ایک جذبہ ہونا چاہیے, ایک تمنا ہونی چاہیے کہ بھئی اس سسٹم سے میں باہر نکلوں, میں اسے جو ہے وہ اپنی جان چھڑاؤں, میں کچھ اور کروں جیسا کہ اللہ تعالیٰ مجھے چاہتے ہیں زندگی گزارنا, میں ویسے زندگی گزاروں. تو یہ بھی ضروری ہے. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں, ان دو ایکسٹریمز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ایک ایکسٹریم ہوتی ہے کاہلی, بالکل بے عملی, یعنی بالکل اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کہتے ہیں کہ جی اللہ پہ توکل, اللہ تعالیٰ سارا کام کر دیں گے, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ پہ توکل کی کا نعرہ لگایا اور کچھ خود کچھ نہیں کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں جی, ٹائم ضائع کر رہے ہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ چائے پی رہے ہیں اور جو ہے وہ سڑکوں پہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, یا جو یوٹیوب کے اوپر اسلامک ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور اسلامک بیانات جو ہے وہ کبھی ادھر سے سنا, کبھی ادھر سے سنا, کبھی فلانے شیخوں کی کوئی کمی ہے انٹرنیٹ کے اوپر, کوئی بیانات کی کمی ہے؟ ہزاروں لاکھوں بیانات موجود ہیں, لگے ہوئے جی ہر وقت بیانات سننے کے اندر, لگے ہوئے جی ہر وقت جو ہے وہ ٹیکسٹ کرنے کے اندر اور اس کے اندر, اور کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ آئے گا, اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسایا بھیجنا ہے, مسایا نے سب کچھ ٹھیک کر دینا ہے. تو یہ ایک الگ ایکسٹریم ہے, یہ دوسری یہ ایک ایکسٹریم ہے کاہلی جس کو کہتے ہیں. اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ جی ہر وقت لگے ہوئے ہیں, ظاہری طور پر بھی لگے ہوئے ہیں, باطنی طور پر بھی اس سسٹم کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو ہمارا دین جو ہے وہ اعتدال سکھاتے ہیں, تو ہم سب جانتے ہیں, بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس بات کو. تو اعتدال جو ہے ہمیں اس چیز میں بھی ہمیں اعتدال رکھنا ہے, ہم نے ایک درمیانی راستہ کرنا ہے, نہ ہم نے کاہلی اختیار کرنی ہے اور نہ ہم نے جو ہے وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو حوالے کر دینا ہے, ہم نے بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے. اور اگر ہم پھنس گئے ہیں, جیسا کہ ہم آج کے دور میں پھنسے ہوئے ہیں اور آگے اور پھنسیں گے, اب یہ چیز پھنسنا ختم نہیں ہونے والا ہے, جب تک دجال نہیں آ جاتا اس وقت تک اس سسٹم نے اور زیادہ ہمیں جکڑنا ہے. تو اس بات کی تو خیر کوئی وہ نہیں ہے کہ سسٹم نے ہمیں چھوڑ دینا, ایسا نہیں ہونا, لیکن ہم اپنے دل کو تو اس سے آزاد کر سکتے ہیں نا. اور بات یہاں پہ دل ہی کی ہو رہی ہے, جسموں کو آزاد کرنے کی نہیں ہو رہی کہ جی چھوڑ چھاڑ کر کے بیٹھ جائیں اور پھر مراقبے کریں اور یہ کریں اور وہ کریں, نہیں, جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو نہ دکھا رہے راستہ ویسے ویسے آپ چلیں. اللہ تعالیٰ جدھر لینا چاہ رہا ہے بڑوں کے مشورے کے ساتھ اور جو ہے نیک نیتی کے ساتھ اس راستے کو وہ چلتے رہیں, لیکن دل کو نہ اس کے اندر پھنسا کے رکھیں. تو یہ بات ایک ہو گئی. اب موضوع جو ہے وہ اس سورت کا لمبا ہے, 7 بج رہے ہیں. دو باتیں دراصل لکھی ہوئی تھیں اس سورت کے سلسلے میں, اگر کسی کو تقاضا ہے تو بے شک جا سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے اس کو کر لیتے ہیں. آگے کا ہمیں اگلے ہفتے کا پتہ نہیں, موقع ملے گا کہ نہیں. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پہلا پارٹ اس کا زیادہ آسان ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایمان لے کر کے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے, یہ سمجھنا زیادہ آسان بھی ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے. تو یہ چار کام اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمائے کہ ان چار کاموں کو کرنے والا وہ خسارے میں پڑنے والا نہیں ہوگا, یعنی وہ ایسا تاجر ہوگا جو کہ اپنی تجارت کے اندر نفع حاصل کر رہا ہوگا. تو تجارت کے اندر نفع حاصل کرنے کے لیے پہلی بات تو ایمان لے کر کے آنا, اگر ایمان نہیں ہے اور بڑے نیک اعمال کر رہے ہیں تو ان کا معاملہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے طریقے سے نپٹا دینا ہے, آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا, تو وہ خسارے والے ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایمان لانا, پھر اس کے بعد عمل صالح کرنا, اور یہ عمل صالح کے بارے میں ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ آلریڈی سن لیا. آخری جو دو باتیں ہیں وہ ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواسا یا تواسا جو ہے یہ ایک خاص ورب فارم ہے وصیت کی, اور اس ورب فارم کے اندر جو ورب آ جاتا ہے تو اس کی خاصیت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کے معنی جو ہے نا وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے والے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تقابلا یا تقابلو تقابلا فہوا متقابل, یہ جو تقابل کا لفظ آتا ہے, تقابل کا لفظ جو ہے وہ بھی اسی ورب فارم سے تعلق رکھتا ہے, اور تقابل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا, کمپٹیشن. وہ کمپٹیشن ایک بندہ اکیلی نہیں کر سکتا, وہ کمپٹیشن جو ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو وصیت ہے نا, یہ وصیت کا جو ورڈ فارم یہاں پہ استعمال ہوئی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مومنین ہیں ایمان والے عمل صالح والے, یہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں, ایک دوسرے کو کرتا ہے دوسرا اس کو کرتا ہے. تو یہ ایک گویا کہ سوشل سسٹم ہوتا ہے, یہ ایک یعنی اسلامی سوسائٹی جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے, ایک دوسرے کو حق کی نصیحت بھی کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کرتے رہتے ہیں. تو اب حق اور صبر کے بارے میں پھر مفسرین نے کلام کیا کہ حق سے کیا مراد ہے اور صبر سے کیا مراد ہے. تو حق سے مراد ایک احتمال کے مطابق مفسرین نے لکھا کہ حق سے مراد جو ہے نا وہ عقائد صحیحہ ہیں, صحیح عقائد اور اعمال صالحہ ان کا مجموعہ وہ حق کہلاتا ہے. اور صبر سے مراد جو ہے وہ تمام گناہوں اور برے کاموں سے بچنا, یہ جو ہے وہ صبر کہلاتا ہے. تو حق کی نصیحت کرنا اور صبر کی نصیحت, صبر کی جو ہے وہ نصیحت کرنا, اسے مراد یہ ہے کہ گناہوں سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی بچانے کی ترغیب دینا. اور دوسرا احتمال جو ہے یعنی پہلے احتمال کے مطابق جو حق ہوا اس کا مطلب ہوا امر بالمعروف کرنا, امر بالمعروف کرنا. اور جو صبر ہوا اس کا مراد جو ہے وہ نہیں عن المنکر کرنا. ٹھیک ہے, حق سے مراد امر بالمعروف, نہیں سے مراد سوری صبر سے مراد نہیں عن المنکر, عن المنکر. تو یہ پہلا احتمال ہوا جو مفسرین نے وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کا بیان کیا. دوسرا احتمال فرمایا وہ یہ ہے کہ حق سے مراد جو ہے وہ اعتقادات لیے جائیں, حق سے مراد اعتقادات یعنی جو انسان کے سینے میں ہوتی ہیں, دل کے اندر باتیں ہوتی ہیں, جو کانسیپٹ کے لیول کی باتیں ہوتی ہیں, عقیدے کے لیول کی باتیں, صحیح صحیح عقیدہ کا ہونا وہ لیا جائے. اور صبر سے جو ہے وہ یہ مراد لیا جائے کہ اعمال صالحہ کی پابندی بھی ہو اور برے کاموں سے بچنا بھی ہو, یعنی دونوں امر بالمعروف دونوں جو ہیں وہ صبر کے اندر شامل گئے. پہلے احتمال کے مطابق کیا تھا کہ امر بالمعروف حق کا مطلب دیا گیا تھا اور نہیں عن المنکر جو ہے وہ صبر کا مطلب دیا گیا تھا, لیکن دوسرے احتمال کے مطابق حق سے مراد اعتقادات پوری کی پوری اور صبر سے مراد نیک اعمال کے اوپر عمل کرنا اور برے اعمال سے بچنا, کیونکہ صبر کے حقیقی معنی بھی اپنے نفس کو روکنے اور پابند بنانے کے ہیں. تو اس پابندی کے اندر اعمال صالحہ بھی آ گئے اور گناہوں سے اجتناب بھی آ گیا, یعنی امر بالمعروف بھی آ گیا اور نہی عن المنکر بھی آ گیا. تو یہ دو احتمالات حق اور صبر کے بارے میں مفسرین نے بیان کیے. اب حضرت حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے کسی رسالے کے اندر فرمایا کہ انسان کو ایمان اور عمل صالح سے روکنے والی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, دو ہی چیزیں ایمان اور عمل صالح سے روکتی ہیں, وہ کیا ہوتی ہیں؟ ایک جو ہے وہ شبہات ہوتے ہیں, شبو یعنی شک, شبو ڈاؤٹس. اور دوسری چیز جو کہ ایمان اور عمل صالح سے روکتی ہے وہ ہوتی ہیں شہوات یعنی ڈیزائرز, ناپسندیدہ ڈیزائرز. جو شبہات ہوتے ہیں وہ عقیدے والی باتوں کے اندر ہوتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شبہ ہو گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شبہ ہو گیا, قرآن کے بارے میں شبہ ہو گیا, حدیث کے بارے میں شبہ ہو گیا, یا دین کا کام کرنے والوں کے بارے میں شبہ ہو گیا, اللہ والوں کے بارے میں شبہ ہو گیا, دینی مدارس کے بارے میں شبہ ہو گیا یہ غلط ہیں کہ صحیح ہیں, دینی تبلیغ جماعت کے بارے میں شبہ ہو گیا, خانقاہوں کے بارے میں شبہ ہو گیا, تصوف کی محنت کے بارے میں جیسے شبہ بہت زیادہ عام ہے. تو یہ شبہات ہوتے ہیں اور یہ شبہات جو ہیں وہ انسان کے عقائد کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں, اور جب عقائد خراب ہو جاتے ہیں تو پھر آگے جو عمل ہوتا ہے نا وہ آٹومیٹکلی اس کے نتیجے میں خراب ہوتا ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے شبہات جو کہ انسان کو روکتی ہے, اور دوسری چیز ہوتی ہے شہوات. شہوات کیا ہوتی ہیں؟ شہوات کسی بھی انسان کو روک سکتی ہیں اچھے کام کرنے سے اور برے کام پہ اکسا سکتی ہیں, لیکن اگر کسی کے عقائد صحیح ہیں یعنی اس کو کسی چیز میں کوئی شبہ نہیں ہے, کسی چیز پہ کوئی شبہ نہیں ہے, سب ٹھیک, اس کو سارے عقائد اس کے ٹھیک ہیں, ایسے انسان کو بھی شہوت جو ہے وہ نیک کام سے روکتی ہے اور برے کام کے اوپر اکساتی ہے. تو بہت سارے دیندار لوگ جو کہ اس عقائد کے معاملے میں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں عمل کے معاملے میں خراب ہوتے ہیں, عمل کے معاملے میں کمی ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ گناہوں کے اوپر پھر بھی عمل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ وصیت حق سے مراد یہ ہے کہ انسان شبہات کو دور کرے, اور وصیت صبر سے مراد یہ ہے کہ انسان نفسانی خواہشات کو چھوڑے. تو شبہات بھی دور ہو گئے اور شہوات بھی دور ہو گئے, ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہوتے، وہ پروفٹ کمانے والے لوگ ہوتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ وصیت حق سے مراد، وصیت بالحق سے مراد دوسرے مسلمانوں کی علمی اصلاح ہے، علمی اصلاح، اور وصیت صبر سے مراد دوسرے مسلمانوں کی عملی اصلاح ہے. یعنی ایک دوسرے کو عملی اصلاح اور علمی اصلاح دونوں کی تلقین کرتے رہنا، یہ ایک اسلامی معاشرے کا شعار ہوتا ہے، یہ ایک اسلامی معاشرے کا حصہ ہوتا ہے، جز ہوتا ہے اس کے. ایسے مسلمان جو ہے وہ اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اور ایسے ہی مسلمان جو ہے پھر فائدے والی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر ایک جو ہے وہ شیطان کے دھوکے کا ذکر کر کے اس سے دو ایسپیکٹس کرنے تھے، یہ آخری بات ہے اس سلسلے میں. ایک جو ہے نا وہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، اور یہ ہمارے اوپر بہت زیادہ اپلائی ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو ذکر کرنا ضروری سمجھا کہ شیطان کا یہ دھوکہ دیتا ہے کہ جی یہاں پر آپ اگر یہ کہیں کہ جی ہر مسلمان کو جو ہے وہ دین کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ حق کی تلقین کرنی چاہیے، صبر کی تلقین کرنی چاہیے، یعنی ایکٹیولی جو ہے وہ دین کا کام اس طرح سے کرنا چاہیے، تو پھر نا شیطان آ کر کے پھر دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، شبہ ڈالتا ہے کہ بھئی یہ تو ہم بڑا جنرلی جو ہے نا اس بات کو پریچ کر رہے ہیں، اور ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جی بہت سارے لوگوں کو اس بات کو پریچ کیا جا رہا ہے، اور پھر اگر جو ہے وہ سارے لوگ یہی کام کرنا شروع ہو گئے، دین کا کام کرنا شروع ہو گئے، دین کا علم حاصل کرنے میں لگ گئے، تو پھر دنیا کا کام کون کرے گا؟ ٹھیک ہے نا، دنیا کون کمائے گا، دنیا کے اندر پھر آگے کیسے بڑھیں گے، مسلمان جو ہے وہ دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے، تو مسلمانوں کا اس طرح سے نقصان ہو جائے گا، اور یہ تو ہمارا دین نہیں سکھاتا. ٹھیک ہے نا، یہ آخری میں یہ جملہ بھی ضرور سے آتا ہے کہ یہ تو ہمارا دین نہیں سکھاتا. تو یہ اس بات کو دراصل ہم اس طرح سے دیکھیں کہ یہ جو توفیق ہے نا کہ اپنے آپ کو دین کی خدمت میں لگا دینا، دین کا تفصیلی علم حاصل کرنا، پھر اس علم کو جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچانا، یہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ بہت کم ہوتے ہیں. ہمارے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جی اگر سب یہ کرنا شروع ہو گئے تو پھر دنیا کا کام کون کرے گا، سب یہ کرنا شروع ہو گئے تو پھر کافروں سے مقابلہ جو ہے نا دنیاوی جو معاملات کے اندر ہوتا ہے وہ کون کرے گا. لیکن یہ ایک وسوسہ ہوتا ہے، یہ ایک دھوکہ ہوتا ہے، یہ سب نہیں کرتے، نہ یہ سب کریں گے، اور نہ کبھی کیا تھا سب لوگوں نے یہ کام، سب لوگ یہ کام نہیں کرتے، یہ کام کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں، گنے چنے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اگر ہم ایسے لوگوں پہ نظر ڈالیں تو وہ جو ہے نا آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوتے، آٹے میں نمک کے برابر. اگر ہم یہ اس بات پہ پریشان ہو رہے ہیں کہ جی پہلے یہاں پہ 10 لوگ ہوتے تھے، اب جو ہے وہ 30 لوگ ہو گئے، اور کل کو جائے کہیں 50 نہ ہو جائیں، تو یہ پھر تو پھر سب لوگ اسی مولوی بن جائیں گے اور یہی کرنا شروع ہو جائیں گے، تو پھر باقی کام کون کرے گا؟ تو پھر ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر یہاں پہ 30 لوگ بیٹھے ہیں نا، تو 30,000 مسلمان وہ باہر بھی ہیں جن کو اس طرف کوئی فکر نہیں ہے، اس طرف کوئی ان کے ذہن کے اندر شائبہ نہیں آتا کہ ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے، ہمیں کبھی کسی دینی مجلس میں بھی جانا چاہیے، کبھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بھی اپنا وقت نکالنا چاہیے. تو کم از کم ہر 30 کے لیے جو ہے نا وہ 30,000 مسلمان باہر بیٹھے ہوئے. 30,000 تو شاید کم نمبر ہے، شاید 300,000 مسلمان باہر بیٹھے ہوئے ہوں جن کا کہ اس طرف کوئی رجحان نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی علم کا دین کے بارے میں معلوم کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. اور یہ اس وقت پتہ لگتا ہے جب کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو، ان کے ساتھ ذرا وقت گزرے نا، پتہ لگتا ہے فنڈامنٹلز آف دا دین نہیں پتہ ہوتے، فنڈامنٹلز، حتیٰ کہ اچھے خاصے ظاہری طور پہ دیندار نظر آنے والے لوگوں کو فنڈامنٹلز آف دا دین نہیں پتا ہوتے. بھائی آگے کی بات تو دور کی بات، تو اس بارے میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب لوگ اگر یہ کرنا شروع ہو گئے تو پھر کیسے کام چلے گا. بھائی کرنے والے آٹے میں نمک کے برابر ہیں، پہلی بات تو یہ. تو اس وجہ سے ہمیں ایک تو تمنا رکھنی چاہیے، ایک دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما لے، وہ جو آٹے میں نمک ہے نا ان نمک والوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے، اللہ ہمیں قبول فرما لے اس کے لیے. تو یہ بہت چند بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں ایسے لوگ جو کہ اس فکر میں ہیں، اس قسم کا کام کر رہے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے دل میں اضطراب ہونا چاہیے، ہمارے دل میں جو ہے وہ تمنا ہونی چاہیے، ہمیں جو ہے وہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہ ہمیں قبول فرما لے اس کام کے لیے. اور اس کا جو ریورس سائیڈ ہے، ریورس سائیڈ وہ یہ ہے کہ جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ جی بہت کم لوگ ہیں، بہت تھوڑے لوگ دین کی فکر رکھتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ، تو پھر اس کا جو ہے نا وہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پھر دل میں مایوسی بھی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کبھی جاتے ہیں مسلمان ملکوں کے اندر، مسلمان معاشرے میں جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ گھلتے ملتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جی ہم جو تھوڑا بہت دین سمجھ کے یہاں پر آئے ہیں نا, تو ہم تو گویا کہ اندھوں میں کانے راجے کے مترادف ہیں. ہمیں تو اتنا کچھ ہم نے کچھ سیکھ لیا ہے, لوگ تو بالکل ہی غافل ہیں, بالکل ہی جو ہے وہ دین سے پیدل زندگی گزر رہی ہے. دین کا جو ہے وہ نہ انسان کی ذاتی زندگی میں کوئی عمل دخل نظر آتا ہے, نہ جو ہے وہ جو اجتماعی زندگی میں عمل دخل نظر آتا ہے, نہ کاروبار کے اندر عمل دخل نظر آتا ہے, نہ حکومت کے اندر کوئی عمل دخل نظر آتا ہے. تو ایک جو ہے نا مایوسی پیدا ہو جاتی ہے. ایسا ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. ابھی پچھلے دنوں کسی دوست نے ای میل لکھی کہ جی امریکہ میں رہتے ہیں, بڑے عرصے سے رہ رہے ہیں امریکہ میں نا, ایک چھوٹا سا ایک اچھے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ گروپس بن گئے ہیں جس میں لوگ بہت دین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں, اور چونکہ چاروں طرف کافر ہوتے ہیں تو کافروں سے بالکل ہی الگ ہٹ کر کے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہے نا جب پاکستان جاتے ہیں یا انڈیا جاتے ہیں یا کسی اور مسلمان ملک میں جاتے ہیں, وہ ایکسپیکٹیشن لے کے جاتے ہیں کہ یہاں تو سارے مسلمان ہیں, تو یہاں تو ہمیں جو ہے وہ بڑا کمفرٹیبلی دین پہ عمل کرنے کے, یعنی ہمیں بڑا ویلکم کیا جائے گا اور ہمیں اور بھی لوگ دین پہ عمل کرنے والے نظر آئیں گے, اور ایسا ہونا چاہیے. لیکن وہاں جا کر کے سخت مایوسی ہوتی ہے, کیونکہ ہم جتنا تھوڑا بہت دین امریکہ میں عمل کر کے آ رہے ہوتے تھے, وہاں پہ تو وہ بھی نہیں ہوتا, بالکل ہی پیدل لوگ ہوتے ہیں, اور ہٹا کے الٹا دنیا کی محبت کے اندر ہم سے کئی گنا آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایک بڑی مایوسی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے اس کا بھی جواب دینا مقصود تھا, وہ یہ تھا کہ یہ جو چند لوگ ہوتے ہیں نا آٹے میں نمک والے, چند لوگ دین کی فکر رکھنے والے, چند لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے, اصل میں یہ چند لوگ ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اصل میں تبدیلی جو آتی ہے نا وہ ان چند لوگوں کی وجہ سے آتی ہے. یہ ہر کوئی نہیں چینج ہو جاتا, ہر کوئی توبہ نہیں کرتا. آپ کو پورے معاشرے میں جو ہے وہ ایک لیول کے دین پہ عمل کرنے والے لوگ نظر نہیں آئیں گے, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا, نہ یہ کبھی ہوا تھا, نہ یہ کبھی ہوا تھا. ایک لیول کے لوگ یا بہت ہی اوپر درجے کے لوگ کبھی بھی نہیں تھے. بہت فرق ہوتا ہے اوپر والوں میں اور نیچے والوں میں, بہت فرق ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے لوگوں کے اندر بڑا فرق تھا, وائڈ اسپیکٹرم آف ڈفرنس. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس مقام پر تھے نا, ایک صحابی جس نے کہ حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا, اس میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں بہت بڑا ڈفرنس تھا, ہیوج اماؤنٹس آف ڈفرنس. عمر رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ تھے, یہ گنتی کے چند لوگ تھے, ہینڈ فل آف پیپل جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے گئے تھے, مہاجرین, ہینڈ فل آف پیپل جو انصار تھے جنہوں نے کہ بدر اور احد اور خندق اور ان غزوات کے اندر حصہ لیا تھا, دے ور ہینڈ فل آف پیپل. اور جو بعد میں آئے تھے نا ان میں اور ان میں بڑا فرق تھا, حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی, یعنی عام مسلمانوں کو جو کہ صحابی تھے لیکن بعد میں آنے والے تھے, ان کو فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دے, احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کر دے, تو وہ میرے جو اول کے لوگ تھے نا, جو مہاجرین انصار شروع کے لوگ تھے, ان کے ایک مشت کھجور کے صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا. کتنا بڑا ڈفرنس ہے, کتنا بڑا ڈفرنس ہے ان لوگوں میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب کو دیکھا, اللہ تعالیٰ کے محبوب کی صحبت میں زندگی گزاری. تو جب ان میں اتنا بڑا فرق ہو سکتا ہے, تو آج کے دور میں جو دین کا کام کرنے والے ہیں, مشائخ کی صحبت میں رہنے والے ہیں, اور مشائخ کے ساتھ مل کر کے جو ہے وہ دین کی فکر کرنے والے ہیں, اپنے تزکیے کی محنت کے تھرو اپنے آپ کو گزارنے والے ہیں, اور انہوں نے مجاہدے کیے ہیں, قربانیاں برداشت کی ہیں, اور گاؤں دیہات میں جا کر کے علم حاصل کیے ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ بھوکیں برداشت کری ہیں, اور انہوں نے تکالیف برداشت کی ہیں, لوگوں کی ڈانٹیں برداشت کی ہیں, لوگوں کے تانے برداشت کیے ہیں, ان لوگوں میں اور جنہوں نے یہ کچھ بھی نہیں کیا ان میں کتنا فرق ہونا چاہیے. بہت فرق ہوتا ہے. تو یہاں پہ مایوسی کی بھی وجہ نہیں ہوتی کہ جی پاکستان میں تو جی کوئی یہ دین پہ عمل نہیں کر رہا, اور وہاں تو جی کوئی جو ہے وہ اس طرف راغب بھی نظر نہیں آتا, اور وہاں پہ تو جو مطلب کروڑ کے اندر سے ایک بندہ نظر آتا ہے جو کہ دیندار ہوتا ہے, لاکھ میں سے جو ہے وہ ایک بندہ نظر آتا ہے, تو کیسے ہوگا یہ سب کچھ, یہ سسٹم کیسے چینج ہوگا, یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ تو بھائی ہم نے کوئی تھوڑی تبدیلی لانی ہے. مسئلہ یہ پتا ہے کیا ہوتا ہے, مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو سوچتے ہیں کہ تبدیلی ہم نے لے کر آنی ہے, بندوں نے تبدیلی لے کر آنی ہے. اللہ والے ایسے نہیں سوچتے نا, اللہ والوں کا سوچنے کا بالکل ڈائریکشن ہی ڈفرنٹ ہوتی ہے. ان کی ڈائریکشن یہ ہوتی ہے کہ تبدیلی تو اللہ نے لانی ہے, ہم نے تو لانی ہی نہیں ہے, نہ پہلے لانی تھی نہ اب لانی ہے, تو ان کو تو فکر ہی نہیں ہوتی اس بات کی, ان کو فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے تبدیل کروں. اور جن لوگوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھ پر لگائی ہے میں ان کی تربیت کے اوپر کیسے محنت کروں, وہ اس کی فکر میں ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے, وہ کوئی تھوڑی پوری دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اضطراب الگ بات ہے جو ہم نے پہلے ذکر کری, اضطراب ہونا چاہیے کہ چند لوگ ہیں اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کلمہ بھی نہیں آتا کسی کو, اور لوگوں کو جو ہے وہ نماز پڑھنی بھی نہیں آتی اور عمرہ کرنا نہیں آتا اور حج کرنا نہیں آتا, وہ اضطراب اور فکر الگ چیز ہوتی ہے. لیکن مایوسی ایک الگ چیز ہوتی ہے, مایوسی اللہ والوں کو نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ تبدیلی بندوں نے نہیں لے کے آنی, شیخ صاحب نے نہیں لے کے آنی, پیر صاحب نے نہیں لے کے آنی, عالم صاحب مفتی حضرات شیخ الحدیث صاحب نے نہیں لے کے آنی, علامہ صاحب نے نہیں لے کے آنی, تبدیلی اللہ نے لے کے آنی ہے اور اللہ تعالی کے لیے کام بڑا آسان ہے. وہ تو چند بندوں کو اللہ تعالیٰ بہانہ بنا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ استعمال فرما لیتا ہے, اور اسی بات کی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ اے اللہ میں استعمال ہو جاؤں, اے اللہ میں اس کام کے اندر لگ جاؤں, میری آخرت سنور جائے. تبدیلی کو تھوڑی لانی ہوتی ہے ہم نے, تبدیلی تو اللہ نے لانی ہوتی ہے. تو یہ جو ہم مایوس ہو جاتے ہیں نا جی, پاکستان میں تو کوئی نہیں اس پہ عمل کر رہا اور انڈیا میں تو کوئی اس پہ عمل نہیں کر رہا اور ہم تو اتنے جاہل ہیں لیکن ہم بھی ان لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں تو اس طرف تو کوئی فکر ہی نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں, تو یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے. چند لوگ ہی ہوتے ہیں, ہمیشہ ہینڈ فل آف پیپل ہوتے ہیں, وہ ہینڈ فل آف پیپل جو ہے نا وہ محنت کرتے ہیں, ان کا تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے سرکل بڑھ جاتا, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم دیکھیں نوجوانوں کے درمیان جس طرح سے مشائخ کا کام پھیل رہا ہے, آج سے 20 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. آج پاکستان کے اندر آپ جائیں جو بیسٹ انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان کے, ان انسٹیٹیوشنز کے اندر جتنے طلباء سیریسلی دین کا علم حاصل کر رہے ہیں, سیریسلی دین کی محنت کر رہے ہیں, تزکیے کی محنت کے اندر جڑے ہوئے ہیں, ان کی تعداد کئی سو ہزار تک پہنچ, ہزاروں تک پہنچ چکی ہے, اور یہ بالکل آج سے پانچ سال تک پہلے ہوا ہے, 5-6 سال 7 سال کے اندر یہ کام ہوا ہے. لیکن اگر ہم ان کو پورے پاکستان کی پاپولیشن سے کمپیئر کریں تو بھائی 250 ملین پاکستان کی پاپولیشن کتنی ہے, 200 ملین ہے, 250 ملین ہے, اور ان کے اندر اگر ہزار بھی ہو گئے ایسے تو کیا آٹے میں نمک ہی ہے نا, کیا حیثیت ہے ان ہزار دیندار نوجوانوں کی اور چند سو جو ہے وہ دیندار بزرگوں کی, اور چند جو ہے وہ ہزار اگر خواتین مدارس میں جانا شروع ہو گئیں جن کے مسئلے اپنے چل رہے ہوتے ہیں ساتھ, یعنی مدارس میں جانا شروع ہو گئیں تو سارے مسئلے ختم ہو گئے, مسئلے کو تھوڑی ختم ہوتے ہیں. ہاں دین کا ایک رخ چینج ہو جاتا ہے, دینداری آ جاتی ہے, نیکی تقوی طہارت والی فکر آ جاتی ہے, سارے مسئلے تو ختم نہیں ہوتے. تو کیا ہوتا ہے مایوسی جی کہ یہ تو کبھی بھی چینج نہیں ہوگا, یہ چند ہزار جو آپ نے تیار کر لیے شیخ صاحب یا مشائخ نے کیا کر لیں گے, یہ کس کا بگاڑ لیں گے, ان لاکھوں کروڑوں کا کیسے بگاڑیں گے جو کہ حکومت بھی ان کے ہاتھ میں ہے, جو فلانی چیز بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور یہ چیز بھی ان کے ہاتھ میں ہے, تو ان کے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو خالی کتابوں کے کیڑے ہیں اور چند جو ہے وہ بیانات کر لیتے ہیں اور چند جو ہے وہ نیک اعمال کر لیتے ہیں اور بس. تو یہ بڑی شدید مایوسی یہ پیدا ہو جاتی ہے, لیکن یہ مایوسی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے, رحمان کی طرف سے نہیں ہوتی. رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں ان کی نظر رحمان پہ لگی ہوتی ہے, اور وہ جانتے ہیں کہ یہ چند بندے جو تیار ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان چند بندوں سے ہی راضی ہو کر کے انہی کے رات کے آنسوؤں کی وجہ سے, انہی کے رات کی مجاہدوں کی آنسوؤں کی فکروں کی اور تکلیفوں کی وجہ سے, انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پورے معاشرے کو چینج کر دیں گے, یعنی رخ معاشرے کا چینج کر دیں گے. ہر بندہ کوئی ابو بکر صدیق نہیں بن جاتا, ہر بندہ وہ عمر فاروق نہیں بن جاتا, عثمان اور علی نہیں بن جاتا, لیکن معاشرے کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے لیے چند دعا کرنے والے کافی ہوتے ہیں. اور یہی زندگی کا نظام, اس دنیا کا نظام ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر, یہ کرنا اسلامی معاشرے کا شعار ہے, یہ مومنین کی زندگی کا طرز طریقہ ہے. اس کے تحت بہت ساری باتیں ہم نے سنی, تھوڑی سی اس سے زیادہ ریلیٹڈ بھی تھیں, تھوڑی سی کم ریلیٹڈ بھی تھیں, لیکن مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو کہ اپنی زندگی کو برباد کرنے والے نہیں ہیں, جو کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرنے والے ہیں, ہر مشکل کو اپنے حق میں کیش کرنے والے ہیں, ہر مصیبت کو ہر آزمائش کو اپنے حق میں کیش کرنے والا اے اللہ ہمیں بنا دے, اے اللہ ہمیں ایسا نفع بخش تاجر بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑے اعلانات پھر مراقبہ. اعلانات میں سے پہلا یہ کہ کل انشاءاللہ 18 میں ایک خواتین کا بیان ہے, آج اس کے گھر والوں نے بیان کرنا ہے, تو خواتین جو ہے وہ وہاں پہ گھر میں موجود ہوں گی, عرفان صاحب جہاں موجود ہیں ان کے گھر پہ, اور جو مرد حضرات ہیں جو مطلب بچوں کو انشاءاللہ مرد حضرات جو ہیں انہوں نے بچوں کو سنبھالنا ہے تاکہ خواتین جو ہیں وہ توجہ سے بیان سن سکیں اور وہاں پہ سوالات کر سکیں, فائدہ اٹھا سکیں. تو مردوں کا انتظام جو ہے وہ ہمارے نعمان صاحب ہیں, یہاں موجود ہیں, ان کے گھر پر ہے, تو وہ شام کو مغرب کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ یہ پروگرام شروع ہوگا. تفصیلات جو ہے وہ یہاں موجود حضرات سے آپ لے سکتے ہیں, ای میل بھی ساتھ نے کر دی تھی. دوسرا یہ کہ ہمارے پروگرامز کی انفارمیشن وہ ای میل کے ذریعے سے بھیجی جاتی ہے, تو اس ای میل لسٹ میں اگر آپ سبسکرائب نہیں ہیں تو وہ آپ ای میل لسٹ یہاں پہ دے جائیں, یہاں پہ ایک لسٹ موجود ہے پیچھے بک ریک کے اوپر. تیسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارے جو لائبریری ہے اس کے اندر بہت ساری بچوں کی بڑوں کی کتابیں سی ڈیز موجود ہیں, ایک پیمفلٹ جو ہے وہ نظروں کی حفاظت کے سلسلے میں وہ بھی موجود ہے, مردوں کی طرف بھی اور عورتوں کی طرف بھی, اس پیمفلٹ کو بھی استعمال کریں. ریمائنڈرز اس کے اندر بہت سارے اچھے اچھے لکھے ہوئے ہیں, ان سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے. وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین. لائبریری سے اگر کوئی چیز آپ بورو کریں تو وہ بورور سلپ چھوٹی سی رکھی ہوئی ہے, اس پہ اپنا نام اور تفصیلات وغیرہ لکھ جائیں, جب واپس کریں تو اس بورور سلپ کو پھر کینسل کر دیں, ختم کر دیں, تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ ہاں وہ کتاب واپس آ چکی ہے, آپ نے اس کو لیا ہوا نہیں ہے. آخری اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ ایک بک ہے امریکن ایک سائیکیٹرسٹ کی لکھی ہوئی, نان مسلم امریکن سائیکیٹرسٹ ہیں, ٹی وی کے موضوع کے اوپر, وہ بک جو ہے وہ کچھ ساتھیوں نے اس کی کئی کاپیز بنا کر کے لائبریری کے اندر رکھی ہیں, اس بک سے فائدہ اٹھانے کی خود بھی کوشش کریں اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں, کیونکہ جو ٹی وی کا میڈیم ہے اگر اس کو ہم بطور انٹرٹینمنٹ کی خالی استعمال کر رہے ہیں تو وہ بہت بڑا ایک زہر قاتل ہوتا ہے وقت کے لیے بھی اور انسان کے ذہن کے لیے بھی اور خصوصاً بچوں کے ذہن کے لیے, اس کا بہت ہی اس کے بڑے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں اس کتاب کے اندر بہت تفصیل سے سائنٹیفکلی بھی باتیں کی گئی ہیں اور امریکن اسکالرز نے بھی اس کے اوپر بہت اچھے اچھے کامنٹس لکھے ہیں. تو یعنی ایک بہت ہی ڈفرنٹ پرسپیکٹو ہے جو ہمارا ایک جرنل ہے نا کہ بھائی ٹی وی جو ہے وہ ایک میڈیم ہے, اس کو اچھی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں, بری طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں, تو ایسا ہے نہیں حقیقت میں, اور اس کے اوپر بہت زیادہ دلائل ہیں اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ اچھی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہاں مجبوراً اگر کرنا پڑ جاتا ہے تو بھائی مجبوراً تو سور بھی کھانا پڑ جاتا ہے, تو اس کو سور کی طرح سے ہی مجبوراً کھائیں, اس کو سور ہی سمجھیں اور اس کو سود ہی سمجھیں. اتنا زیادہ یہ اسٹرانگ میڈیم ہے جو کہ نیگیٹولی استعمال ہو رہا ہے کہ اس سے قومیں تباہ ہو چکی ہیں, لوگوں کے دماغ مفلوج ہو چکے ہیں, صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں. تو بھائی ایک سور کھانے سے تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا نا, اور ایک سود سے تو خیر ہوتا ہے اتنا بڑا, بلکہ سودی کا نتیجہ بھی ہے. یہ مزے کی ایک بات یہ لکھی ہے شروع میں فارورڈ کے اندر اس کے بارے میں کہ جو ٹی وی کا آئیڈیا جس سائنٹسٹ نے دیا تھا نا, اس سائنٹسٹ کی ریسرچ کو کس نے فنڈ کیا تھا؟ سودی نے فنڈ کیا تھا. جے پی مورگن جو بینک ہے نا امریکہ کا, اس کے اونر نے اس کی ریسرچ کو فنڈ کیا تھا. تو سود کا تو تعلق ہوتا ہے ان چیزوں کے ساتھ, تو جتنا بڑا سود کا نقصان ہوتا ہے پھر سود کے نتیجے میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کا بھی نقصان اسی طرح کا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ٹی وی ہے, جو بک ہے, اس کی کاپیز بھی بنائی گئی ہیں. اسکولس کے اندر عموماً یہ کیا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ بچوں کو ٹی وی کے اوپر لگا دیا جاتا ہے, بھی شور کرتے ہیں اور جو ہے پریشان کرتے ہیں تو چلو ٹی وی کے سامنے لگا دو, اور گھروں کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو یہ چند اعلانات تھے کل کے بیان کے بارے میں, لائبریری کے بارے میں, اور جو ہے وہ ای میل لسٹ کے بارے میں. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا لیں, دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العالی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه,
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك اللهم إنا نسألك منك اللهم إنا نسألك أحب إلي من نفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا ہمارے آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت کا کفارہ بنا ایمان کی حفاظت فرما نسبت کی حفاظت فرما اعمال کی حفاظت فرما جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ نیک توفیق عطا فرما گناہوں کی توفیق سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ گناہوں کے موقعوں سے حفاظت فرما اے اللہ گناہوں کے موقعوں سے حفاظت فرما اے اللہ دین کے اوپر استقامت عطا فرما اے اللہ ہمت حوصلے کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قبولیت والا معاملہ فرما اے اللہ قبولیت والا معاملہ فرما قبولیت والا معاملہ فرما اے اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما اے اللہ نیکیوں کے اثرات ہماری زندگیوں میں پیدا فرما اے اللہ برائیوں کے اثرات سے ہماری زندگی کو محفوظ فرما پاک فرما اے اللہ نیکی تقوی طہارت والی زندگی عطا فرما اے اللہ ہمارے گھر بار اہل و عیال اے اللہ مال اسباب کاروبار اے اللہ ہر چیز کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری نیتوں کی حفاظت فرما اے اللہ اخلاص عطا فرما اے اللہ قبولیت والا معاملہ فرما اے اللہ رد کیے جانے سے محفوظ فرما اے اللہ رد کر دیے جانے سے محفوظ فرما اے اللہ یقیناً ہم آپ کے بندے ہیں آپ ہمارے پروردگار ہیں اے اللہ آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے اے اللہ آپ تو بے نیاز ہیں اے اللہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں اے اللہ لیکن ہم تو غریب ہیں اے اللہ ہم تو فقیر ہیں اے اللہ ہم تو تہی دامن ہیں اے اللہ ہم تو تنگ دست ہیں اے اللہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے اے اللہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے اے اللہ ہمیں اپنا ساتھ عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنا ساتھ عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنا قرب عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنی قبولیت عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے دین کے کام کے لیے محنت کے لیے قبول فرما لیجئے تقوی طہارت والی زندگی کے لیے قبول فرما لیجئے اے اللہ جو بھی زندگی کے اندر پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں اے اللہ ان کو اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر دھو دیجئے اے اللہ ان کو دور فرما دیجئے اے اللہ جو آپ نے وقت عطا فرمایا اے اللہ جو آپ نے مال عطا فرمایا اے اللہ جو آپ نے صحت عطا فرمائی اے اللہ جو آپ نے صلاحیتیں عطا فرمائی اے اللہ ان تمام چیزوں کو ان تمام نعمتوں کو اپنی رضا والے کاموں کے لیے استعمال فرما لیجئے اے اللہ اپنی رضا والے تمام اے اللہ جس شکل میں بھی اپنی رضا والا کام ہے اے اللہ آپ کی رضا والا جو بھی کام ہے اے اللہ اس کے لیے قبول فرما لیجئے اے اللہ ہم نہیں جانتے ہماری کیا ضروریات ہیں اے اللہ آپ ہماری ضروریات سے ہم سے زیادہ واقف ہیں اے اللہ ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے اے اللہ جس طرح ماں باپ اپنے کمزور بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کر کے خوش ہوتے ہیں اے اللہ آپ اپنے ہمارے ہم جیسے کمزور بندوں کی اے اللہ خواہشات کو پورا کر کے خوش ہو جائیے اے اللہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم آپ کے قریب ہو جائیں اے اللہ ہم آپ کو راضی کر لیں اے اللہ ہم آپ کی جنت تک پہنچ جائیں اے اللہ جنت ہماری خواہش بھی ہے اور اے اللہ جنت ہماری ضرورت بھی ہے اے اللہ جنت ہماری ضرورت بھی ہے اے اللہ ہم آپ کی جہنم میں ایک لمحہ رہنا برداشت نہیں کر سکتے اے اللہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی اے اللہ جہنم کی گرمی ہم کیسے برداشت کریں گے اے اللہ ہم سے تو ایک من کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا اے اللہ منو زیادہ منو بھرا اے اللہ اپنے گناہوں کا بوجھ ہم کیسے برداشت کرتے ہیں اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے اے اللہ غفلت والی زندگی پر معاف کر دیجئے اے اللہ گناہوں پر معاف کر دیجئے اے اللہ حرص حسد اے اللہ شہوت اور غصہ اور اے اللہ تکبر اور عجب اے اللہ جس قسم کی بھی بیماریاں ہیں اے اللہ ان بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے اے اللہ جو ظاہری بیماریوں میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کو ظاہری بیماریوں سے نجات عطا فرما دیجئے اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما لیجئے اے اللہ خصوصاً ہمارے بڑوں کو اے اللہ ہمارے والدین کو اے اللہ ہمارے اساتذہ کرام کو اور خصوصاً اے اللہ ہمارے مشائخ کو اے اللہ ہمارے حضرت شیخ ذوالفقار احمد اے اللہ ان کو خصوصاً اے اللہ ہماری طرف سے ان دعاؤں کا بہترین اجر عطا فرما دیجئے اے اللہ بہترین اجر عطا فرما دیجئے اے اللہ ان کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما اے اللہ ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, اے اللہ وقت کی قدر کرنے کی, اے اللہ جتنی بھی نعمتیں آپ نے عطا فرمائیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں, نیکی کی تبلیغ کر رہے ہیں, نیکی سیکھ رہے ہیں, دوسروں کو سکھا رہے ہیں, اے اللہ ان سب سے اس کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ راستے کی جو بھی رکاوٹیں ہیں, اے اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے ان رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ مدد کا معاملہ فرما, اے اللہ مدد کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم کمزور ترین بندے ہیں, اے اللہ مشکل ترین دور کے اندر زندہ ہیں. اے اللہ اس دور کے اندر آپ کے نیک بندوں نے, اے اللہ اپنے علم و عمل کے باوجود زندہ رہنے سے پناہ مانگی. اے اللہ ہم اپنی بے علمی اور بے عملی کے ساتھ اس دور کے اندر زندہ ہیں. اے اللہ ہماری خصوصی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے عقائد کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ, اے اللہ صحیح طریقے پر دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اے اللہ ہماری اولاد کی اور آنے والی تمام نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ایمان کے ساتھ اس دنیا کے اندر زندہ فرما. اے اللہ جب ایمان کا اس دنیا سے خاتمہ ہو, اے اللہ اس وقت ہماری نسلوں کا بھی اس دنیا سے خاتمہ فرما دے. اے اللہ ایمان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ فتنہ دجال سے ہم سب کی حفاظت فرما, فتنہ مال سے حفاظت فرما, فتنہ جمال سے حفاظت فرما. اے اللہ دنیا کی محبت کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو حضرات آئے, خواتین آئیں, اے اللہ جو دور بیٹھے سن رہے ہیں, اے اللہ ان سب کو ان دعا میں شامل فرما, ان سب کے دلوں کی جائز حاجات کو پورا فرما. اے اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما. اے اللہ جو دین کے کاموں میں معاونت کرنے والے ہیں, اے اللہ ان کو اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. اے اللہ جو خدمت کرنے والے ہیں ان کو اپنا خصوصی لقاء عطا فرما. اے اللہ ان کو اپنی خصوصی لقاء عطا فرما. اے اللہ ان کی جانوں کے اندر برکت عطا فرما, ان کی مالوں کے اندر برکت عطا فرما. اے اللہ ان کے گھر والوں میں, ان کے اولاد میں برکت عطا فرما, ان کے وقت میں برکت عطا فرما. اے اللہ قبولیت والا معاملہ فرما. اے اللہ تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.